الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قرآن کی آیت جب پڑھا جائے تو اس وقت انگوٹھے نہیں چومے جاتے ہیں، اذان میں جب مؤذن کہے تو اس وقت انگوٹھے چومے جاتے ہیں، اور وہ دلائل سے بھی ثابت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آمنت بالله صدق الله العظيم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مثلي ومثل الانبياء كمثل رجل بنى دارا او في روايه بنى بيتا فاتمها واكملها الا موعد لبنه فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأن صوبان رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي سيكون في أمتي ثلاثون وفي رواية دجالون وفي رواية كذابون وفي رواية كذابون دجالون كلهم يزعموا انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي الا المبشرات او كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولا یا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ایک دفعہ پھر ہم الحمدللہ درس نظام مصطفیٰ کے عنوان سے جمع ہیں، اور قرآن و سنت سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ توفیق مرحمت فرمائی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جہاں ہمیں یہاں پر نشست کی اور آمد کی توفیق نصیب ہوئی، اللہ رب العالمین ہمیں کلام مجید، فرقان حمید، قرآن مجید اور احادیث نبویہ اور اسلاف کے مسلمہ نظریات اور عقائد کے ساتھ متمسک رکھے، متعلق رکھے، منسلک رکھے، اور سواد اعظم کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں زندگی بسر کرنے کی، اور اسی سچے اور اسی مسلم نظریات پر اللہ رب العالمین ہمیں اسی نظریے پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ شوال کا مہینہ ہے تو دو مناسبتیں اس شوال میں جمع ہو گئیں، ایک تو سن 5 ہجری شوال کے مہینے میں ایک عظیم معرکہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر غزوات میں بہت ہی منفرد اور معاملات کے اعتبار سے اور ہماری رہنمائی کے حوالے سے دیگر غزوات کے حوالے سے ایک بہت ہی نصیحت اور آزمائش، اور پھر آزمائش کے اندر استقامت و ایقان کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، دیگر غزوات کے مقابلے پر اس میں بہت کثرت کے ساتھ ان امور پر روش پیش کی گئی۔ شوال کا مہینہ ہے اور 5 ہجری ہے جب غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور قرآن کا پورا ایک سورہ سورۃ الاحزاب کے نام سے قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور پھر دوسری نسبت 7 ستمبر 1974، الحمدللہ اس وطن عزیز کو جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور کلمے کے نام پر اسے حاصل کیا گیا، اسے بنایا گیا، اور اس کے اسی نظریے اور اسی اسلامی نظریے کے تحت جانوں کو نذرانہ پیش کیا، تو الحمدللہ ان شہداء کا خون رنگ لایا، اور ان مجاہدین اور ان مہاجرین کی جد و جہد اور ان کی کوششیں رنگ لائی، اور اتنا لمبا عرصہ 1947 سے چلتا ہوا پھر 7 ستمبر 1974 کو ایک بہت بڑا باب وفا کا، عہد کا پورا ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و ناموس پر اپنے زوم میں نقب لگانے والے اور سرکار کی عظمت و شان پر چیرا دستی کرنے والے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم صفت پر دست درازی کرنے والے ان بدبختوں مرزائیوں کو 7 ستمبر 1974 کو باقاعدہ ہمارے آئین میں کافر اور غیر مسلم قرار دیا گیا، اور اسلام کے اس قلعے کو ان کی دراندازی، ان کی رشدوانیوں سے محفوظ کر دیا گیا، اور باقاعدہ ہمارے آئین کے اندر یہ دستور بن گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے ماننے والے دار اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسلامی شعار اور اسلامی علامات کو نہیں کر سکتے، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، وہ مساجد کے نام سے کوئی عبادت خانہ نہیں بنا سکتے، وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں اور اپنے آپ کو مسلمان کے طور پر بطور تعارف نہیں پیش کر سکتے۔ یہ پوری جد و جہد جن ظالموں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم عظمت اور ناموس کا جو تاج ہے مسئلہ ختم نبوت، اس پر دست درازی کی، اور علماء کرام کی جد و جہد اور ایک لازوال تحریک رنگ لائی، اور پھر 7 ستمبر 1974 کو ان ظالموں، ان منافقوں کو، ان آستین کے سانپوں کو بے نقاب کیا گیا، اور ان کے چہروں کے نقاب کو پھاڑا گیا، اور لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ جو تمہاری صفوں میں مسلمانوں کا نام لے کر جو بیٹھے ہیں، یہ یہودیوں کے دلال ہیں، اور یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں۔ اس فرقے کا نام قادیانی تھا، چاہے وہ اپنے آپ کو قادیانی کہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو قادیانی ہندوستان کے حوالے سے کہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو قادیانی لاہوری اعتبار سے کہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو قادیانی ربوا کے اعتبار سے کہیں، چاہے اپنے آپ کو قادیانی چنیوٹی ہونے کے حوالے سے کہیں، چاہے اپنے آپ کو قادیانی احمدی ہونے کے حوالے سے کہیں، ہر صورت میں وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے، یہ جبر و تشدد کا مسئلہ نہیں ہے کہ جس نے اسلامی نظریات کو پامال کرنے کی کوشش کی اور ضروریات دینیہ اور اسلام کے مسلم نظریات پر دست درازی کرنے کی کوشش کی، تو پھر شریعت کا قاعدہ یہ تھا کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے، اور جو اہل حق ہو ان کو ان منافقوں سے بچایا جائے۔ اور علماء نے بڑی اعتماد کے ساتھ اور امانت کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو پیش کیا، جن کے لیے پابند سلاسل بھی رہے، جیلوں میں جانا پڑا، اور تحریک جس انداز میں آپ بزرگ بیٹھے ہیں اس وقت کو جانتے بھی ہیں کہ جناب علماء نے کس اعتبار سے اپنے معاملات کو اور اپنے منصب کو کس خوش سلوبی کے ساتھ گویا کہ پیش کیا. یہ کفر کے فتوے کی بارش نہیں تھی. جو کافر تھا اسے کافر کہا گیا, جو غیر مسلم تھا اسے غیر مسلم کہا گیا, جس کا اسلام سے کوئی ناطہ نہیں تھا اس کو اسلام سے, وہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو صرف لباس کے اعتبار سے مسلمان ثابت کر رہا تھا اور اندر سے بیٹھ کر اسلامی نظریات پر نقب لگا رہا تھا, تو قرآن نے بھی یہی ذکر کیا ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. علماء نے قرآن کے حکم کو اور شریعت کے قانون کو اور اسلام کے پیغام کو واضح کر دیا. لہذا اس کو میڈیا جس انداز میں آج چوں چرا کر کے احمدیوں کے ساتھ ظلم ہوا, احمدیوں کے ساتھ ظلم ہوا, تو جن احمدیوں کے ساتھ ظلم ہوا تو آپ نے کبھی پڑھنے کا گوارا کیا کہ انہوں نے کیا کہا؟ جو یہ کہہ دے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت مکمل نہ ہوئی بلکہ مجھے نبی بنا کر بھیج دیا گیا, تو اس پر بھی اگر ظلم کی بات کی جائے, جو اپنی زبان سے یہ کہے کہ ابو بکر عمر کا نام تم اتنا لیتے ہو وہ تو میرے جوتے کا تسمہ باندھتے تھے, تو پھر اگر کوئی یہ کہے کہ جناب احمدیوں پر ظلم ہوا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, یہودی ہیں, تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں. ہم مسلمان ہیں تو الحمدللہ ہم نے یہ کہا کہ جو ہمارے نظریات اور جو ہمارے اسلامی ہیرو ہیں, جو ہمارے اکابر ہیں, جو ہمارے اسلاف ہیں, قرآن نے جن کی تحسین اور تعبیر بیان کی ہے, اللہ رب العالمین نے اپنی محبت و عظمت و شان و تعظیم کا جنہیں مظہر بنایا ہے, ان کے شان میں گھٹیا کلمات کہنا اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو تبدیل کرنا اور قرآن کریم کے مضامین اور مورد اور اس کی تفسیر کو بدلنا اور پھر یہ کہنا کہ دین ناقص تھا اور مرزا غلام احمد ملون کے آنے کے بعد وہ دین مکمل ہوا ہے, معاذ اللہ, قرآن کی ان آیات اور کو ایک آیات کا مفہوم غلط پیش کرنا اور پھر کئی مسلمانوں کی دل آزاریاں کرنا, تمام مسلمانوں کی دل آزاریاں کرنا, اور اس پر اگر مسلمان کھڑے ہو کر اپنا ایک تسلسل اور جو اجماعی موقف ہے جو 1400 سال سے چل کر آ رہا ہے مسلمانوں نے اسے واضح کیا اور دعوت پیش کی کہ اگر آپ اتباع کرنا چاہتے ہیں تو اس موضوع کی اتباع کریں, انہوں نے انکار کیا, تو پھر مسلمانوں نے اپنے نظریات کا دفاع کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ جو نظریہ اس شخص دے رہا ہے یہ نہ نظریہ قرآن میں آیا ہے, نہ حدیث میں آیا ہے, اور نہ ہی کسی تسلسل کے ساتھ امت کے تاریخ میں آیا ہے. تو مسلمانوں نے اپنا دفاع کرتے ہوئے اپنی پوزیشن کو واضح کیا ہے, کسی پر ظلم نہیں کیا, بلکہ جو ظالم آستین کا سانپ بن کر مسلمانوں کے معاملات میں نقب لگا رہا تھا اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اور آنے والی نسلوں کو اس کے اس وار سے جو لوگوں کو بےمان بنا رہا تھا محفوظ کیا ہے. اگر بندہ مسلمان ہو تو مسلمان کے تناظر اسلام اور مومن ہو کر اگر اس بات کو سمجھے اور اس بات کو رکھے, تو ہم نے کوئی شوق تو نہیں تھا کہ علماء کو مرزا کو کافر قرار دینے کا, لیکن جب اللہ رسول کی اہانت کر جائے, خود کو یہ کہے کہ مجھ سے خدا نے وتی کی ہے, کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ, تو اس یہ عبارات جو موجود ہے, اور اس پر ایک جملہ پیش کر کے موضوع پر آتا ہوں. بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے, وہ میڈیا پر بیان بھی دیتے ہیں کہ ہم نے احمدیوں کو پڑھا اس میں کچھ بھی نہیں. میں نے کہا تم اس کے ٹکڑوں پر بل رہے ہو اس لیے تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا, ورنہ اس کی کتابیں موجود ہیں, اس کی کتابیں موجود ہیں, بعض عبارت موجود ہے, اور بڑی اچھی مثال ہمارے علماء نے پیش کی اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہ مرزا کی مثال بالکل گرو نانک کی طرح تھی, اور گرو نانک جو تھے وہ تھالی کے بینگن تھے, یعنی وہ اسلامی تعلیمات سے بھی متاثر تھے اور کفر سے بھی متاثر تھے. جب وہ لوگوں کو نماز کی بات کرتے اور روزے کی بات کرتے تو سکھ ان کے پاس آ کر کہتے جناب آپ نے نماز روزے کی بات کیسی کی ہے, تو اس میں گول مول جواب دے کر وہ اس کو مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے ایک بات کر دیتے, اور اس کے بعد ہندوؤں کو پھر جناب بتوں کی عبادت کی بھی دعوت دیتے. یہی مثال بالکل گرو نانک کی طرح مرزا کی تھی. مرزا کو جو مسلمان پکڑتے تو کہتا میں ختم نبوت پر یقین رکھتا ہوں, میں نے کبھی اس کا انکار کیا, اور پھر وہ آزاد ہو کر جب اپنے ماحول کے اندر آتا تو صاف طور پر اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھ دیتا کہ اب تک نبوت مکمل نہیں ہوئی اور اللہ رب العالمین نے باقاعدہ مجھے نبی بنا کر بھی بھیجا ہے, مجھ پر وحی کا نزول بھی آتا ہے, اور وحی بھی کسی اور زبان میں نہیں انگریزی زبان میں آتی ہے. تو کس قدر اہانت اور مذاق ہے. اس پر اگر کوئی مسکرا دے تو اس کا دار اسلام سے خارج ہو جائے گا ان باتوں پر, یعنی کس قدر اہانت ہے دین کی. خیر علماء نے ذمہ داری کو ادا کی, مسلمانوں کو بچے بچے کو یہ دین کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنے نظریات کے اعتبار سے اپنے معاملات کے اعتبار سے ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. تو یہ دو چیزیں شوال کے مہینے کے اندر جمع ہو گئی, ایک تو غزوہ خندق ہے اور دوسرا مرزائیوں کو باقاعدہ جس وقت اس نے کفر بکا گستاخی کی اس وقت وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا تھا, لیکن باقاعدہ اس ملک کے قانون کے طور پر اور قانون بنانے کے طور پر اور قانونی رنگ دینے کے طور پر
جو دن ہمارے سامنے آیا وہ مقدس اور مبارک تاریخ جو تھی وہ 7 ستمبر تھی، اور وہ مبارک اور مقدس سال جو تھا وہ 1974 کا تھا. تو لہذا اس تاریخ کو آپ نے اپنے ذہنوں کے اندر مستحضر کرنا ہے، کیونکہ ختم نبوت کا عقیدہ اس قدر مسلم عقیدہ ہے اور اس قدر قطعی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ اس میں بال برابر بھی اگر کوئی شک کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. اس مختصر سی تفصیل کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ جو دوسرا موضوع ہے جس کے لیے بار بار اعلان کیا گیا ہے اس پر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے غزوات ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے غزوات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میں شریک حضور ہوئے اور جتنی جنگوں کو حضور کی طرف نسبت ہے جنہیں غزوات کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، ان تمام کا مقصد جو تھا وہ رحم تھا، شفقت تھی، اور انسانیت کو ظلم و بربریت اور غلامی کی بیڑیوں سے آزاد کرنا تھا، اور کفر کا اور ظلم کا اور دھونس کا جو ماحول تھا اس کو دور کرنا تھا. اور یہ غزوات جو تھے یہ حضور کے اخلاق تھے، یہ تلوار پر مبنی نہیں تھے، اصلاً تلوار نہیں تھی اس میں، اصلاً حضور کے اخلاق تھے. اور تلوار کو اس نہج پر اٹھانا بھی جو تھا وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ میں سے تھا. اس لیے کہ ایسی صورت بن جائے کہ اخلاق و تہذیب اور صبر و استقامت اور رواداری اور شفقت، ہر چیز کو اگر فریق مخالف پسے پش ڈال دے اور آپ کے ہر خلق کو، آپ کے ایثار کو، آپ کے صبر کو، آپ کی رواداری کو، آپ کی خندہ پیشانی کو اور آپ کے صبر کرنے کو اگر وہ کمزوری قرار دے آپ کی شرافت کی بجائے، تو پھر اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ تلوار ہی کی زبان جانتے ہیں تو قرآن مجید نے پھر تلوار اٹھانے کا حکم دیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارا لیکن اللہ رب العالمین نے تلوار کے حکم کو نافذ نہیں کیا. یہ جو ایک الزام لگایا جاتا ہے نا کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے، تو اس بات کو دیکھیے، اسلام اگر تلوار کے زور پر پھیلتا تو پہلے دن ہی سے تلوار کا حکم عام کر دیا جاتا. ٹھیک ہے، جو تمہارا حکم مانے مانے، نہ مانے تو اس کے ساتھ قتال شروع کر دو، مارنا شروع کر دو، گھر میں جاؤ اس کی گردنیں کاٹو، گوریلا جنگ لڑو، جہاں مل جائے اس کو ذبح کر دو. لیکن نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر گزارے، اور 13 سال کا یہ عرصہ جو حضور نے گزارا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیرت کا مطالعہ کر کے کہ کون سی اذیت اور تکلیف اور کون سے ایسے مصائب نہ تھے جس کو کفار نے اٹھانا رکھا. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک اور آپ کے اصحاب اور آپ کے غلاموں کو تنگ کرنے کے لیے کون سی ایسی مصیبت تھی جو انہوں نے نہیں لائی، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سرکار کی محبت اور دین کی محبت میں جب برنگیختہ ہو جاتے، تیار ہو جاتے اور بارگاہ رسالت میں پہنچتے اور عرض کرتے حضور ہمیں اجازت دیجئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ جاؤ اور اس کا کام تمام کر دو، بلکہ حضور فرماتے صبر کیجئے، صبر کیجئے، صبر کیجئے. تو یہ 13 سالہ عرصہ، 13 سال کوئی چھوٹے نہیں ہوتے، 13 سالہ عرصہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر گزارا وہ کتنی مشقتوں کا تھا. آپ کو ہر طریقے سے اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کی گئی، آپ کو ہر طریقے سے دکھ و تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ جب وہ معاملات انتہا پر پہنچ گئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ دیا اور آپ طائف تشریف لے گئے. طائف میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زبانی اخلاق اور دلائل سے بات کی، لیکن وہ ہر دھرم قوم جب نہ مانی تو سرکار ان کو اس حال پر چھوڑ کر لوٹ آنے لگے، لیکن پھر بھی انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود کی جو بے حرمتی کی، تاریخ آج بھی ان اوراق کو پیش کرتی ہے اور تاریخ کا ایک ایک حرف جو ہے وہ روتا ہے اس مقصد اور اس تناظر کو اور اس فکر کو بیان کرتے ہوئے. لیکن اس کے باوجود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام زید بن حارثہ کو پتھر کھانے کے لیے تو کہا لیکن پتھر ماننے کے لیے نہیں کہا. تو 13 سالہ یہ عرصہ جو گزر رہا اس اعتبار سے گزر رہا. دوسری بات یہ، تاریخ اس بات کو اجماعی طور پر پیش کرتی ہے کہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے اور مکہ پر حملہ کرنے کے لیے گئے ہوں، یہ کبھی نہیں ہوا. آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، ہمیشہ مکہ والے مکہ سے نکل کر آئے مدینے پر حملہ کرنے کے. پھر بھی آپ کہیں کہ جناب تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اس بات کو بھی تو آپ قابل غور ہے جس پر آپ توجہ فرمائیے. ایک بات کہ مکہ والے ہمیشہ مدینے کی بستی کو تتر بتر کرنے کے لیے، اور جو مسلمان ان کے ظلم و ستم کو برداشت کر کے خاموشی سے بغیر کسی کو نقصان پہنچائے، اپنا کاروبار، مال، جدی پشتی، جائیدادیں چھوڑ دی، اپنا کاروبار چھوڑ دیا، ہر شے چھوڑ دی، اور وہاں سے لوٹ کر صرف اس لیے آئے کہ امر و محبت اور ایک سکون سے زندگی گزارے. تو سرکار جب مدینہ منورہ بھی آ گئے تب بھی مشرکین مکہ نے جو براہ راست وہاں پر دراندازی کرتے تھے، براہ راست مشکلات پہنچاتے تھے، اب باقاعدہ انہوں نے لشکروں کو ترتیب دے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے. اب تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ حضور کبھی بھی مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف حملے کی نیت سے نہیں گئے، بلکہ ہمیشہ مکہ والے حملے کی نیت سے مدینہ منورہ میں آئے ہیں، اور حضور نے مدینہ سے نکل کر اس کا دفاع کیا ہے. ہاں جب صورت فتح مکہ کی بن گئی اور صلح حدیبیہ اور حدیبیہ کے معاملات کی اور اس صلح نامے کی مخالفت کی گئی، تو بات جب جنگ پر آئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے ہیں کہ ہاں یہ غزوہ ہے، یہ جنگ ہے، لیکن جب مکے میں داخل ہوئے تو تلوار نہیں اٹھائی گئی، بلکہ فرمایا گیا آؤ. آج میں وہی جملہ کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزاد فرما دیا، سب کو معاف کر دیا، اور فرمایا جو ابو طالب کے گھر میں آ جائے، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، کہ جو ابو سفیان کے گھر آ جائے وہ امن میں ہے، جو اس کا یہ دوست ہے اس کے گھر میں آ جائے وہ امن میں ہے، جو اپنی کھڑکیاں دروازے بند کر لے وہ امن میں ہے، جو اسلحہ تلواریں نہ اٹھائے وہ امن میں ہے. تو اب آپ دیکھیں جب حضور گئے تو 10,000 کا لشکر تھا، ابو سفیان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا اور کیا مسئلہ ہوگا، لیکن تاریخ پیش کرتی اجماعی طور پر کہ جب سید عالم جلبگر ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ کے سر مقدس پر کالا امامہ تھا، اور سر جو تھا وہ اٹھا ہوا نہیں تھا، سینہ تنا ہوا نہیں تھا، بلکہ سر اللہ کے حضور اس قدر جھکتا تھا کہ اونٹ کے کجاوے پر آ کر لگتا تھا، اور سر سرکار کے ششمان کرم سے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور زبان پر انا فتحنا لک فتحا مبینا کے کلمات جاری تھے. اور سرکار جب آئے تو جب آپ نے طواف شروع کیا تو تاریخ میں آتا ہے، سیرت میں آتا ہے، ایک جم غفیر تھا، حضور نے اپنی اونٹنی پر طواف کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے اس شاخ اور جتنے بیتاب ہیں آج وہ دیکھ لیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک. اور حضور اونٹنی پر جب طواف فرما رہے ہیں اور طواف کر کے جب طواف سے فارغ ہوئے تو علماء نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر، اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، مستشرقین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، کہ سید عالم جب اپنی اونٹنی سے زمین کی طرف آ رہے تھے تو زمین پر لوگوں کا ہجوم تھا، تو سرکار نے لوگوں کی ہتھیلیوں پر پاؤں رکھ کر زمین پر آئے ہیں، یعنی اتنے ماننے والے، حرم بھرا ہوا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے، اور گنتی کے کفار تھے جو بھاگ کر پہاڑوں پر چڑھ گئے. سید عالم اگر اشارہ فرماتے تو ہر ایک کو مسل کر رکھ لیا جاتا، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، آج جو دن ہے وہ ملحمہ نہیں ہے بلکہ مرحمہ ہے. آج مزاحمت کا دن نہیں ہے، آج قتال کا دن نہیں ہے، آج جنگ کا دن نہیں ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج رحم کا دن ہے. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات اس بات کی دلیل ہے. اور ہم نے اس سے پہلے سورہ آل عمران کی تفسیر بھی آپ کی خدمت میں پیش کی کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ کا دور بڑا پورا من گزرا ہے، تو ان کے ہوش ہم ٹھکانے لگانا چاہتے ہیں. سید عالم نے تو 13 سال تک ظلم اور بربریت کو برداشت کیا، بلکہ مدینے میں بھی آ کر کوئی جہاد کا قتال کا ارادہ نہ تھا، لیکن جب وہ مزاحمت میں آ گئے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قتال کا حکم دیا، اور قرآن کی آیتیں نازل ہونا شروع ہوئی کہ محبوب جو آنے تھے وہ آ گئے، اور کچھ ایسے ہیں جو تلوار کی زبان جانیں گے، اس میں بھی دو گروہ ہیں، ایک تلوار سے مان جائیں گے، کیا مطلب کہ جب ان کو زیر کیا جائے گا تو آپ کی قوت و حشمت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور کچھ ایسے ہیں جو واصل جہنم ہوں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو اس علاقے کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور مکمل طور پر جو ہے کہ وہ امن نافذ ہو جائے گا. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے نکل کر حضور مدینہ تشریف لائے ہیں تو میں نے جس طرح کا عرض کیا کہ مکے سے نکل کر وہ کفار مکے سے نکل کر مدینے پر حملہ کرتے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے باہر نکل کر اس کا دفاع کرتے تھے، تاکہ یہ جو بستی ہے اور جو لوگ ہمارے ماننے والے ہو گئے اور جس میں یہودی بھی تھے، ان کی جان مال عزت و آبرو کی بھی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ تھی، اور ان تمام معاملات کی ذمہ داری بھی مسلمانوں کے اوپر تھی. آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود عیسائیت کے مسلم کتابیں اس بات اور اس تاریخ کی ہے کہ سرکار نے تو 13 سال ظلم برداشت کیا، اور ہر وہ ظلم کے لفظ ظلم بھی اس پر مختصر نظر آئے، اولاد کی طرف سے بھی صدمہ پہنچایا گیا، دین کی طرف سے بھی صدمہ پہنچایا گیا، اخلاقی طور پر، سماجی طور پر، یعنی بازاروں کے اندر پاگل مجنون دیوانہ کہہ کر خطاب کیا گیا. سرکار اگر تنہا آئے اور حرم شریف میں اگر سجدہ کریں تو کس کا کیا لے رہے ہیں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پشت انور پر اونٹ کی اجڑی لا کر ڈال دی جائے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پر پتھر ڈال دیا جائے، آپ کی گردن مبارک کو رسی سے باندھ دیا جائے، یہ کس قدر ظلم ہے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جو پہلا خطبہ ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ نے رسی کو کھولا اور کفار مشرکین کے ساتھ آپ مٹ بھیڑ کرنے لگے تو آپ نے یہی فرمایا کہ کیا قصور ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ عبادت کرو، کوئی پتھر تو نہیں مارا تمہیں، کوئی گالی تو نہیں دی تمہیں، تمہیں فکری بات کی ہے، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو دلیل سے بات کرو، زبانی طور پر بات کرو. لیکن کفر نے اور کفار نے ہر قسم کا حربہ اپنانے سے وہ باز نہ رہے. لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ 2 سال اور کچھ مہینے ہی آگے گزر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے اور بنی اسرائیل کے سامنے جب انہوں نے امتحان پیش کیا، دین پیش کیا، اللہ کی توحید پیش کی، اپنی رسالت پیش کی، ابھی 2 سال سے اوپر چند مہینے گزرے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی فتویٰ دینے لگے. فرمایا کہ یہ جو لباس تمہارے پاس ہے نا، اس کو بھی بیچ دو لیکن تلوار خریدو، اور تمہارے جیب میں اگر بٹوا اور بٹوے میں کچھ پیسے ہیں تو جاؤ بازار کے اندر اور تلوار خریدو، تلوار لے کر ان بنی اسرائیل سے تم لڑو. اور کہا لوگوں سن لو، میں تمہارے اندر محبت و امن پیدا کرنے نہیں آیا، میں تمہارے اندر قتل کروانے کے لیے آیا ہوں. یہ موجود ہے کتابوں کے اندر، میں تمہارے درمیان قتل کروانے کے لیے آیا ہوں، میں بھائی کو بھائی سے جدا کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ انہوں نے خود تصور پیش کیا ہے، اور یہ تصور حضرت عیسیٰ کا حقیقی نہیں ہے، یہ انہوں نے بنایا ہے. بنایا اس لیے ہے تاکہ امریکہ کو کسی پر حملہ کرنے کا مذہبی جواز بن جائے، اور ان کو کسی پر، یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو کسی پر حملہ کرنے کا مذہبی جواز بن جائے کہ ہمارے انبیاء نے یہی پیش کیا تھا. جس طرح حضرات انبیاء کی گندی تصویروں انہوں نے پیش کی، معاذ اللہ، جو جن کی سیرت مبارکہ کو اللہ نے پاک اور مزکہ بنایا. حضرت لوط علیہ السلام کی تاریخ کی طرف اتنا گھنونا اور گندا اور غلیظ واقعہ نسبت کیا، حضرت موسیٰ کی طرف، حضرت ہارون کے لیے. حضرت لوط والی بات تو میں بتا ہی نہیں سکتا، یہاں تک لکھ دیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو اولادیں وہ ان کی بیٹیوں سے چلی ہیں. یہ موجود ہیں عہد نامہ قدیم کے اندر، یہ موجود ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو خود نبی ہیں، کا سامری نے جب دبایا تو کہا بچڑا انہوں نے خود بنایا، خود بھی پوجا اور بچڑا قوم کو بھی کہا اسی بچڑے کو پوجو. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تو اسلام ہے اور قرآن ہے اور سید عالم ہے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے، جو سابقہ انبیاء کی بھی حرمت و عزت کو بیان کرتی ہے اور ان کی کتابوں کی بھی حرمت و صداقت کو بیان کرتی ہے. تو میرے دوستو، دوسری بات یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ تلوار اٹھانے کا مفہوم یہ ہے کہ ابتداءً تلوار اور زور اور دھونس سے اسلام پھیلے، تو اس سے کوئی پھر اسلام کو کوئی فائدہ بھی نہیں. اس لیے کہ اسلام کی حقیقی تعلیم یہ ہے کہ جو دل میں گھر کر جائے، جو دل میں، بولیے، گھر کر جائے، اور دل سے آپ اس کو یقین کریں، اور دل سے آپ اس چیز پر یقین کر سکتے ہیں، دل آپ اس کے حوالے کر سکتے ہیں جس سے آپ دل سے پیار کرتے ہیں. طبیعت میں اشتہار، طبیعت میں توجہ، رغبت جس کی جانب ہوگی آپ اسی سے محبت کریں گے، اور رغبت جس کی تعریف ہوتی جانب ہوتی ہے وہ دھوں سے نہیں ہوتی ہے، وہ جبر سے نہیں ہوتی ہے، وہ محبت سے ہوتی ہے، وہ چاہت سے ہوتی ہے. اس کے اندر آپ کی طبیعت کوئی کشش پاتی ہے جس کی بنا پر، چاہے اس کے حسن کے اعتبار سے، اس کی سخاوت کے اعتبار سے، اس کی استقامت کے اعتبار سے، اس کے علم کے اعتبار سے، ظاہر میں اس کے اندر حسن کے کئی قرینے ہوتے ہیں، جس بنا پر آپ کی طبیعت اس شے کو قبول کرتی ہے. تو ایمان ہے اتنا حسین کہ یہ اپنے حسن کو زبردستی مسلط نہیں کرتا، بلکہ اپنے حسن کو خود واضح کرتا ہے، اور نبی کی سیرت اور قرآن آپ کے شعور کو خود اتنا بیدار کر دیتی ہے اور آپ کو اس قدر بالغ النظر کر دیتی ہے کہ اسلام میں جو جواہر موجود ہے آپ کی طبیعت خود بخود اس طرف راغب ہو جاتی ہے. یعنی اسلام اور حضور کی سیرت انسان پر کوئی چیز مسلط نہیں کرتی، بلکہ آپ کے اندر قبولیت اور اچھے اور برے کی جو تمیز ہے اس کو وہ اجاگر کرتی ہے، اور آپ دیکھ لیتے ہیں کہ برا کیا ہے اور اچھا کیا ہے، اور اچھا آپ کو دینی نظر آتا ہے، حضور ہی کی سیرت اچھی ہے، اور وہ یقیناً اچھی ہے اس اعتبار سے کہ طبیعت کا مطمئن نظر بھی وہی ہے. اس لیے قرآن اور حضور کی سیرت انسان کی طبیعتوں کو تیار کرتی ہے، بالغ النظر بناتی ہے، جو اس کے اندر قبولیت کی صلاحیت ہے اس کو صحیح رخ دیتی ہے، اور جب وہ صحیح رخ پکڑتی ہے تو اسے مصطفیٰ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ حسین نہیں لگتا، اور اللہ کی کتاب سے زیادہ کوئی بڑی کتاب اور سچی کتاب لگتی نہیں ہے. جب وہ فکر صحیح نظر پر چلی جاتی ہے، جب وہ فکر صحیح نظر پر چلی جاتی ہے تو اب اس تناظر میں آپ سوچئے کہ اسلام جو ہے، دین جو ہے، وہ تلوار کے زور پر پھیلا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ تلوار سے اگر آپ کسی کو ماریں گے، تلوار سے آپ کسی کو ماریں گے تو اس کی گردن آپ کی مطیع ہو سکتی، دل نہیں ہو سکتا. گردن وہ جھکا دے گا لیکن دل نہیں جھکائے گا، اور موقع کی تاگ میں رہے گا، جہاں آپ چونکے تو یہ آپ کا کام تمام کرے.
یہ آپ کا کام تمام کر دے. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو تلواریں لے کر آئے تھے وہ حضور سے ایسے متاثر ہوئے کہ پھر وہی تھے جو کہتے تھے یا رسول اللہ یہ تلوار ہماری گردنوں پر رکھی ہوئی ہے, اگر آپ کہیں تو آپ کے حکم کے تحت ہم اپنے کاندھوں کے اوپر سے اپنی گردانیں کاٹ کر آپ کے سامنے رکھ دیتے. جو آئے ہیں حضور کو قتل کرنے کے لیے, حضور کو شہید کرنے کے لیے, لیکن حضور کے اخلاق کریمانہ اور آپ کی تبلیغ کا وہ مؤثر اثر تھا کہ جو آئے تھے حضور کو قتل کرنے کے لیے لیکن آپ حضور کے نام پر وہ گردنیں کٹوا رہے ہیں. جس کو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہ حضور کی سیرت کے جلوہ ہے, جلوہ گری ہے, اور یہ حضور کی سیرت کے معاملات ہیں. حضرت نجاشی کے لیے حضور نے کون سی تلوار اٹھائی تھی, حضرت نجاشی کے لیے حضور نے کون سی تلوار اٹھائی تھی کہ پورے ملک کا بادشاہ خود بخود چلا آ رہا ہے اور اسلام تو قبول کر رہا ہے, سید الشہدا کا بھی دن شوال میں ہے, سید الشہدا کے لیے حضور نے کون سی تلوار اٹھائی تھی کہ وہ جنگ احد کے اندر انہوں نے شہادت کا نذرانہ پیش کر دیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور نے کون سی تلوار اٹھائی تھی, بلکہ تلوار اٹھا کر تو وہ چلے تھے, یہ تو حضور کی ادائیں تھی. جس کو دیکھ کر لوٹے تو جس نے بھیجا تھا ابو جہل نے, اس کے پاس جانے سے پہلے اس پورے عرب کے اندر, پورے مکہ کے اندر ایک ہلکا پیٹ کا تھا, اس کو بلایا اور اس کو کہا سن میں ایمان لے آیا ہوں, تاکہ سب سے پہلے یہ علاقے میں بجے اور ڈھنڈورا پیٹے, اور پھر آپ گئے اور خود جا کر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو قریش کے سفیر بھی ہیں, سفارت کے منصب پر بھی ہیں, ذہانت میں ایک مقام ہے, علم میں ایک مقام ہے, صداقت میں مقام ہے, اسلام لانے سے پہلے پڑھنا پڑھانا تحریر کرنا سارا پن آپ کو آتا ہے, اتنی بات صلاحیت شخصیت ہے. جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی تلوار تو نہیں کسی تھی, بلکہ تلوار تو سید الشہدا نے کہا تھا, یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے, اگر صحیح مقصد سے آئے ٹھیک, ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن مار دوں گا. سرکار نے فرمایا نہیں, تلوار نہیں اٹھانا, عمر آ رہا ہے تو آنے دو. لیکن حضرت عمر کو یہ توقع کہ میرا استقبال اس انداز سے ہوگا, سید عالم نے جس انداز میں استقبال کیا, حضور کی ایک مسکراہٹ نے آپ کے دل کے کالے بادل صاف کر کے ایمان کے نور کو پیدا کر دیا, اور پھر ایسا ایمانی نور پیدا ہوا کہ قرآن نے پھر ان کے بارے میں کہا اشداء الکفار رحماء بینہم, اشداء الکفار رحماء بینہم, کہ ٹھنڈک جگر لالا میں محسوس ہو وہ شبنم, دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. یہ اقبال نے میرے جیسے آپ کے جیسے لوگوں کے لیے نہیں لگا کہ ہم اگر فون کر کے کہیں جی آپ کے لیے کہا, نہیں نہیں, یہ اس پر آتے سیدنا عمر ہیں, اور یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا, یہ سیدنا عمر کی شان ہے کہ ٹھنڈک جگر لالہ میں محسوس ہو وہ شبنم, ملتے جلتے الفاظ ایسے ہوں گے کہ جن کا نام سن کر دل کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے, اور مرتبہ اور مقام یہ کہ دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آن, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. لوٹ کر جب آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا, اور ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا, اس نے دروازہ کھولا, جی کہا سن مسلمان ہو گیا ہوں, اس نے جل کر دروازہ بند کر دیا, غصے میں دروازہ بند کر دیا. مکہ کا جو سب سے بڑا ہلکا پیٹ کا تھا اس کو بلا کر کہا سن میں مسلمان ہو چکا ہوں, اور جب ہجرت فرما رہے ہیں تو کعبے کا طواف کرتے وقت آپ ارشاد فرما رہے ہیں, ہاں کون ہے جو اپنی بیویوں کو بیوہ کروائے گا, کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کروائے گا آئے عمر کے راستے میں. تو حضرت عمر کو یہ جنون اور محبت کا ملکہ تلوار سے نہیں, حضور کی اداؤں سے ملا ہے, حضور کی شفقت سے ملا ہے. جو انسانیت جو جس شفقت کی محتاج تھی, رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, محبوب تجھے ہم شفیق اعظم اور رحمت مطلق بنا کر بھیجتے ہیں. انسانیت جس کے سائے کے لیے تڑپ رہی تھی وہ سایہ ہم نے تجھے عطا فرمایا, تیری ذات کو ایسا ہم نے سایہ بنایا ہے کہ جس میں وہ پھیکی اور سسکتی ہوئی بلکتی ہوئی انسانیت جب آتی ہے تو اس کو قرار ملتا ہے کہ باپ کے پاس اور ماں کی گود میں بھی وہ ممتا اور شفقت نہیں ہے جو سرکار کی ایک مسکراہٹ اور آپ کے دیدار میں ہے. ان کے رضا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جمع جہاں, ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں, گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. تو یہ شفقت و حرمت اور امت کے ساتھ جو تعلق ہے سید عالم کا, جو بخاری مسلم کے اندر ہے, فرما میں تمہارے ساتھ ایسا ہوں کہ تم جہنم میں گر رہے ہو اور میں تمہاری کمروں کو پکڑ کر تمہیں جہنم سے کھینچ رہا ہوں, اور کھینچ کر میں تمہیں ایک طرف کر رہا ہوں. اور قرآن نے بھی کیا خوب کہا فبما رحمت من اللہ لنت لہم, محبوب کیا کرم کر لیا اللہ نے اپنے بندوں پر کہ تجھے اپنے بندوں کے لیے نرم اور شفیق بنا دیا ہے, اور ایسا نرم و شقیق شفیق بنایا کہ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, محبوب ایسا شفیق بنایا کہ تیری شفقت و درگزری
اور تیری عنایت و محبت کو کیا رنگ دیا جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ شفقت تو رؤوفیت کے اندر ہے, درگزری تو رحیمیت کے اندر ہے. محبوب تجھے ہم نے رؤوف بنایا اور رحیم بنایا, اور تجھے بتا دیا ہم نے لوگوں کو کہ اگر کوئی رب کی رؤوفیت کو دیکھنا چاہتا ہے اور رب کے منصب رحیمیت کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کا مظہر اعظم محمد بن عبداللہ کو دیکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تمام قرائن جو قرآن نے پیش کیے, یہ تو ایک وقت مختصر ہونے کے اعتبار سے میں ایک دلائل کا فلسفہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ یہ سیرت کے اندر یہ کتاب باتیں موجود ہیں, احادیث کے اندر یہ باتیں موجود ہیں, صحابہ کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں, اور غزوہ خندق میں اس کا بربلا گویا کہ اظہار ہوا ہے. ایک بات میں یہاں پہ عرض کروں کہ اگر اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلے, تو تلوار سے اگر آپ کسی کو ماریں گے تو زبان سے تو آپ کو سلام کرے گا, لیکن پیچھے سے آپ کے پیچھے وہ منصوبہ بنائے گا. اور اسلام میں ایسا شخص, کیونکہ دیکھو انسانوں کی تین قسم بنا لیں آپ, ایک وہ ہے جو مانتا ہی نہیں ہے اللہ رسول کو, وہ تو ہے کافر اصلی. ایک وہ ہے جس نے جان و دل سے تسلیم سر تسلیم کو خم کر دیا, وہ مومنین ہے, ٹھیک ہے. اور 20 کا ایک درجہ ہے وہ منافقین کا ہے. کون سا ہے؟ منافقین کا ہے. تو ایک تو وہ ہے جس نے اللہ کی توحید کو تسلیم ہی نہیں کیا, ایک وہ ہے جو شرک میں پڑا رہا. شریعت مطہرہ نے اسلام نے اس کی سزا کم رکھی ہے, اس کی سزا بظاہر کم رکھی ہے, لیکن وہ جس نے اسلام لانے کا دعویٰ کیا اور پیچھے سے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرتا رہا, ان کی سزا کفار سے زیادہ سخت رکھی ہے. کفار کو جہنم میں رکھا اور منافقین کو وہاں رکھا جہاں جہنم بھڑکائی جائے گی. تو آپ دیکھیے, اسلام کو یقیناً افراد کی ضرورت تھی, حضور کو افراد کی ضرورت تھی, لیکن حضور کو منافقین کی ضرورت نہیں تھی, ابو بکر جیسے مخلصین کی ضرورت تھی, عمر جیسے مخلصین کی ضرورت تھی, عثمان غنی جیسے مخلصین کی ضرورت تھی, مولا کائنات جیسے غیور اور مخلصین کی ضرورت تھی, 124,000 جو حضور کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے ان مخلصین کی ضرورت تھی. اگر حضور تھوڑا سے, یعنی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب تھوڑی نرم پالیسی رکھی جائے, نرم پالیسی ذاتیات میں, معاشرتی مسائل میں رکھی جا سکتی ہے, اعتقاد اور نظریات میں نہیں رکھی جا سکتی. غزوہ احد میں جب حضور نکلے تو 1,000 فوج ساتھ میں تھی, سرکار کے ساتھ تھی. اس میں روایت میں آتا ہے کہ جناب تقریباً 300 کے قریب منافقین لگ بھگ تھے, اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کفار کے لیے نرمی کی بات کی, حضور نے ان کے مشورے کو قبول نہیں کیا, وہ الگ ہو گئے. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے حکم کا انتظار کیا اور ان کی بات کو قبول نہیں کیا. وہ باقاعدہ نمازیں پڑھنے لگے, وہ حضور کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے, اور یہاں تک کہ انہوں نے مدینے کے اندر دور دراز میں ایک چھوٹی سی ایک عبادت خانہ بنایا جس کو انہوں نے مسجد کہا, اور سورہ توبہ کے اندر اللہ نے اس کو مسجد ضرار کہا ہے. وہ بنایا اس لیے تھا کہ وہاں پر وہ بیٹھے, توجہ رکھیے گا, کہ صورت و لباس کے اندر بالکل مسلمانوں کی طرح, اور اندر سے یہودیوں کو راز فراہم کیے جائیں. لیکن اس کے لیے کوئی ہیڈ کوارٹر چاہیے تھا, ایک مرکز مدینے کے اندر چاہیے تھا. انہوں نے مرکز بنایا, حضور کو اطلاع نہیں دی, اور ڈرامہ یہ کیا کہ جو بوڑھے مسلمان ہیں وہ آ نہیں سکتے, بوڑھے مسلمان جو ہیں وہ مسجد نبوی تک آ نہیں سکتے, لہذا ان کے لیے ان کے گھروں کے پاس ایک چھوٹا سا مصلی بنا دیا جائے اور تاکہ وہ وہاں پر آ کے نمازیں پڑھیں. تو لوگوں نے یہ کہا کہ آپ حضور کو اطلاع دیجئے نا کہ حضور تشریف لائیں, ہم تو گھر کے اندر اگر ایک وقت بھی نماز پڑھنا چاہتے تو ہم حضور کو آ کر کہتے ہیں کہ حضور آپ گھر میں کوئی جگہ پر ہمارے لیے نماز کی جگہ مختص کیجئے, جہاں آپ مختص کریں گے وہاں ہم نماز پڑھیں گے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی صحابہ کی روایت موجود ہے, ایک بات. لیکن منافقین نے حضور کو خبر نہیں دی. غزوہ تبوک ہونے والی ہے, سرکار جب جا رہے ہیں تو ان کی مسجد تیار تھی, انہوں نے کہا حضور آپ آئیے نا اور نماز ادا کیجئے. سرکار نے فرمایا نہیں, جب لوٹوں گا تو پھر فیصلہ کریں گے. تبوک سے لوٹوں گا تو پھر فیصلہ کریں گے. سرکار تبوک کے لیے چلے گئے, لوٹ کر جیسی آئے تو قرآن کی آیت اتر گئی, محبوب یہ جو رومی جو آپ کے خلاف کھڑے تھے, اور یہ رومی جو مدینے پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے, اور 2,50,000 سے زیادہ کا مجمع لے کر جو یہ رومی آپ پر حملہ آور ہونا چاہ رہے تھے, محبوب ان کو خبریں انہوں نے پہنچائی ہے. قریش مکہ کو آپ کے خلاف انہوں نے بھڑکایا ہے. ان کے ظاہری لباس کی قطن رعایت نہ کی جائے, ان کی نمازوں کے مسائل کی قطن رعایت نہ کی جائے, ان کی زبانی کلمے کی قطن رعایت نہ کی جائے. محبوب جو ادارہ انہوں نے مسجد کے نام پر بنایا ہے, ہم آپ سے کہتے ہیں اس کو گرا دیں, ہم آپ سے کہتے ہیں گرا دیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اب وہ تو مسجد کہہ رہے تھے اس کو, تو مسجد کہنے سے مسجد نہیں بن جاتی, مسجد کہنے سے مسجد نہیں بن جاتی جب تک کہ وہ نظریات نہ بیان کیے جائیں ممبروں پر جو اسلامی نظریات ہیں, جو ناموس دین کے متحمل نظریات ہیں, جو اسلام کے شاعر کو تحفظ دینے والے نظریات ہیں, جو دین مصطفی کو تا تحفظ بخشنے والے نظریات ہیں. اگر بنائی جائے کوئی ادارہ اور اس کو مسجد کہا جائے اور منبر و مصلے سے ایسی باتیں ڈیلیور کی جائے جاری کی جائے جس سے لوگوں کے دلوں میں حضور کی عظمت و شان کم پڑ رہی ہو کے بارے میں نظریات ان کے بھر رہے ہو, تو مسجدوں کے وہ سنگ مرمر کی بڑی بڑی تختیاں بھی لگا دے, شریعت مطہرہ اسے مسجد نہیں کہتی. مسجد عمارت کا نام نہیں ہے, مسجد نظریات کا نام ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ کس کا نام ہے؟ نظریات کا نام ہے. کون سے نظریات؟ جو مصطفیٰ کریم کے صحابہ نے مرحمت فرمائے, جو حضرات اہل بیت کے ذریعے مرحمت فرمائے گئے ہیں. اب جب اس کو لات مار کے گرایا گیا تو اس میں ایک واقعہ یہ بھی سن لیجئے, بعض لوگوں کو چندہ دینے کی بھی بڑی عادت ہوتی ہے, بعض لوگوں کو چندہ دینے کی بھی جو گویا کہ بڑی عادت ہوتی ہے. اور درود پاک پڑھیے گا, مجلس کے بڑے آداب ہوتے ہیں کہ اب اس پر بھی تقریر کی جائے گی, جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. یہ آداب اور سید عالم نے نمازوں میں تو حضور نے سخت اس پر کی مذمت فرمائی ہے جو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر جائے. آپ پہلے آداب سیکھ لیا کریں پھر مجلس میں تشریف لائیں, یا اگر یہی طریقہ ہے تو برائے کرم ہماری جان آپ چھوڑیں پھر کہیں اور تشریف لے جائیں. لیکن کم سے کم جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہو اور بات پیش کی جا رہی ہو تو جہاں آپ کو جگہ ملے آپ بیٹھ جائیں. لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر جانا یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے, اور اس کو شریعت مطہرہ نے اس لیے بھی منع کیا ہے, اس میں دلوں میں حسد پیدا ہوتا ہے اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے برائی پیدا ہوتی ہے. درود پاک پڑھیے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد الباری وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ مجلس کے آداب بھی ایمانیات میں سے ہیں. ذرا توجہ رکھیے یہاں پر, جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب بعض ہمارے وہاں لوگ غیر تحقیقی طور پر اپنے صدقات اور زکوٰۃ اور معاملات جہاں چاہے منہ اٹھا کے تقسیم کر دیں, ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ میں لکھا کہ جب مسجد ضرار بنی نا تو اس میں سب سے پہلی چیز شہتیر کی ضرورت تھی جس پر رکھ کر چھت کو تعمیر کیا جائے. ایک صحابی تھے, مخلص صحابی تھے, بڑی عمر تھی ان کی, ان کے پاس منافقین اپنے جبا قبا پہن کر آئے اور کہا جی چندہ چاہیے, مسجد کا کام ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی کیا چاہیے آپ کو؟ انہوں نے کہا جی ایک شہتیر کی ضرورت ہے. تو کہا یہ پھر میں دیتا ہوں, انہوں نے پیسہ دے دیا. شہتیر کو گرایا جا رہا تھا تو وہ اتنا مضبوط بنا ہوا تھا کہ گرتا نہیں تھا. سیدنا عمر کو بہت جلال, حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ کہاں سے خریدا؟ کہا فلاں نے خریدا. ایک نے کہا جی چندہ فلاں نے دیا تھا, کہا بلا کر لاؤ. اور جب بلایا تو وہ صحابی منافق نہیں تھے معاذ اللہ, وہ مخلص تھے, لیکن حضرت عمر نے ان کی گریبان کو پکڑا, کہا تو چندہ دے رہا ہے تو نے حضور سے پوچھا کیوں نہیں؟ تو چندہ دے رہا ہے تو نے ہم سے کیوں نہیں پوچھا؟ تو چندہ دے رہا ہے تو مہاجرین سے کیوں نہیں پوچھتا؟ تو چندہ دے رہا ہے دین کے لیے تو سابق الاولون انصار سے کیوں نہیں پوچھتا؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو اللہ کے نام پر دیا. کہا اپنے ظرف کو بڑھائیے, کیونکہ صحابہ میں بھی درجے ہیں نا علمی اعتبار سے, یعنی ایک تربیت ہو رہی ہے حضور کی بارگاہ میں, یعنی تلامذہ ہیں جو استاد کی زیر تربیت ہیں, کچھ جلدی لکھنا پڑھنا سیکھ رہے ہیں, کچھ آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں, اب ان کی تربیت ہو رہی ہے, استاد بھی تربیت کر رہا ہے اور پہلی صف کے جو ہونہار طالب علم ہیں وہ بھی ان کی تربیت کر رہے ہیں. تو سیدنا عمر کا مرتبہ ان صحابہ میں آتا ہے, سیدنا ابو بکر کا مرتبہ ان صحابہ میں آتا ہے جو حضور کے جانشین ہیں. جو نچلے درجے کے صحابہ جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں آ رہے ہیں, ان میں اگر کوئی اخلاقی کمی دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہم سنیوں کے نزدیک صحابہ جو ہیں وہ معصوم تو ہے نہیں, کیونکہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا, تو لہذا ان میں جہاں پر بھی اخلاقی سکم دیکھتے ہیں تو یہ صحابہ کرام ان کی تربیت کرتے ہیں, یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو, یہ حضور کی جانب سے براہ راست مدرس اور مبلغ ہے. تو حضرت عمر نے ان کا گریبان پکڑ کے ایک بات کی جو ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت تھی, فرمایا کہ تو نے بغیر تحقیق کے چندہ کیوں دیا؟ اب تو نے بغیر تحقیق کے چندہ دیا, فرمایا تو جہنم میں جائے گا, تیرے گردن کے اندر یہ شہتیر باندھا جائے گا, تو جہنم میں جائے گا توبہ کر, اور تیری گردن میں یہ شہتیر باندھا جائے گا. وہ دوڑتے ہوئے گئے اور حضور کے آگے توبہ کی, حضور کے آگے توبہ کی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ظاہری لباس پہن کر مسلمان ہیں اگر اس سے اسلام کو فائدہ ہوتا تو ان پر اتنی سختی نہ کی جاتی. ایک تو کھلا دشمن ہے اور ایک درمیان کے لوگ ہیں, تو لہذا یہ کہا جائے کہ تلوار سے اسلام پھیلا تو تلوار سے گردن جھک سکتی, دل نہیں جھک سکتا, اور جس کا دل نہ جھکے اور وہ دلی طور پر کافر ہو اور دلی طور پر اسلام کی شاعر سے متاثر نہ ہو تو اسلام کے لیے وہ اتنا بڑا دشمن ہے جتنا کھلا کافر دشمن نہیں ہے. تو ذرا عقل سے سوچیں, اسلام کیوں تلوار سے لوگوں کو بھیڑ بکری کی طرح اپنے اندر داخل کرے گا, اور کیوں مسلمان مجاہدین تلوار اٹھا کر لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھائیں گے؟ اس لیے کہ جس کو زبردستی کلمہ پڑھایا جائے گا وہ باہر کھڑے ہوئے, سب سے باہر کھڑے ہوئے کافر سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا. اس لیے کہ جناب اس کو زبردستی تم مطیع کر رہے ہو, یہ تمہارے ساتھ تمہاری آستین میں رہ کر وہ کام کرے گا جو تمہارے چہرے کے سامنے وہ دوسرا نہیں کر سکا. تو لہذا عقل بھی اس بات کو نہیں جان پسند کرتی, اسلام کی تعلیم بھی اس خیال کو رد کرتی ہے کہ اولین طور پر اسلام تلوار سے پھیلا، یہ بات غلط ہے. ہاں تلوار جب اٹھائی گئی تو جب تلوار ہی کی بات لوگوں کو سمجھ میں آنی ہے، اب وہ تلوار کے علاوہ کوئی زبان سمجھنے نہیں ہے تو پھر ان کے لیے تلوار اٹھائے گی. اب اس تناظر میں آئیے جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. سرکار جب مدینے کے اندر آ گئے تو حضور کا مطمئن نظر کیا تھا اور حضور کی فکر کیا تھی؟ حضور کی فکر یہ تھی کہ جو آیتیں اتر چکی ہیں اب صحابہ اکرام کو مکمل طور پر اس کے عملی کردار کے اندر ان آیات بالکل رچا بسا دیا جائے اور اخلاقی طور پر ان کی مکمل تربیت کر دی جائے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ فوراً کفار برسر پیکار ہوئے تو بدر ہو گئی، بدر ہوئی، بدر کے بعد احد ہوئی، اب یہ جنگیں چل رہی ہیں. لیکن غزوہ خندق جو ہے یہ سن 5 ہجری کو ہو رہا ہے اور شوال کے مہینے میں ہو رہا ہے، اور یہ اتنا مختلف غزوہ ہے اور اتنا یعنی جس کو کہیے کہ اتنے خطرناک صورتحال ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت ہے اور صحابہ اکرام کی استقامت حضور کی صحبت کی برکت سے کہ جو دین محفوظ رہ گیا. اب ہوا کیا اس کے اندر دیکھیے کہ بنی نضیر یہود کے دو قبیلے مدینے کے اندر رہتے تھے، بنو قریظہ جو مدینے کے ساتھ لگا ہوا ہے اور بنو نضیر. بنی نضیر جو قبیلہ ہے یہ یہود کا وہ قبیلہ تھا جس کی ساز باز رومیوں سے چلتی تھی، حالانکہ پورا ایک دستور مدینے میں تیار ہو چکا ہے، مساق مدینہ جس کو آپ کہتے ہیں اور موجود ہے، جس میں متفقہ طور پر سارے یثرب کے رہنے والوں نے حضور کی آمد پر یثرب کی نحوست کو ختم کر کے اسے مدینہ یقین کر لیا، اور انہوں نے مدینہ منورہ میں یقینی طور پر سیاسی طور پر جس طرح ووٹ دے کر ایک شخص کو متعین کیا جاتا ہے، وہ باقاعدہ حضور کی صلاحیت، حضور کا مرتبہ، حضور کے مقام اور حضور کی فکری بالغیت کو دیکھتے ہوئے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا واقعی میں جو سود بود اللہ نے آپ کو دیا ہے، اگر ہم آپ کو نبی بھی نہیں مانتے لیکن آپ کو ہم مدینہ کا حاکم ضرور مانتے ہیں. پھر ایک پورا دستور تیار ہوا اور اس دستور کے اندر یہ بات میرے دوستو آ گئی کہ سب کے حقوق برابر ہوں گے، سب رعایا ہیں، سب مدینہ کی رعایا ہیں، سب کے حقوق برابر ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو اس ملک اور مملکت کی پاسداری کرے گا، اس کے قانون اور اس کی آئین کی پاسداری کرے گا. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مکہ کے جو لوگ ہیں وہ مدینہ کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ کسی صورت میں رکھ رکھاؤ نہیں رکھے گا، اور رہے مدینہ کے اندر تو کوئی مسلمان آنکھ اٹھا کر بھی کسی یہودی کو نہیں دیکھے گا. تو یہودیوں کے مدینہ میں بڑے مزے تھے، اگر وہ کسی مسلمان کی طرف آ بھی جاتے تو مسلمان حضور کی نصیحت سے تابع ہو کر اس کو چھوڑ دیتا تھا، یعنی مکمل طور پر ان کا لحاظ کیا جا رہا ہے، سمجھ رہے آپ، ان کی عبادت خانے کھلے ہوئے ہیں اور مکمل ان کو سپورٹ ہے اور مکمل طور پر ان کو تحفظ دیا گیا ہے. اس میں وہ خوش فہمی میں مبتلا ہوئے، انہوں نے کہا کیوں نہ ہو کہ یہ پوری ریاست ہم اپنے ہاتھ میں لیں اور سرکار کو شہید کر دیں، سرکار کو شہید کر دیں. قصاص کا ایک مسئلہ ہوا، اس تفصیل میں نہیں جاتا، ایک بندہ قتل کر دیا گیا، اب اس کی دیت لینے کی بات ہوئی، بندہ قتل کیا گیا بنو نضیر کی جانب سے، جب دیت کی بات ہوئی اور دیت لینے کے لیے یا دینے کے لیے، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس پہنچے اور بات ان کے ساتھ چلی کہ جناب دیت کا معاملہ ہے اور اس بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ دیت اس کی دے دی جائے، انہوں نے کہا جی آپ انتظار کریں. سرکار کے ساتھ شیخین تھے، سیدنا ابوبکر عمر تھے، سرکار ایک دیوار کے کنارے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کر رہے تھے. اتنے میں انہوں نے کہا موقع بڑا اچھا ہے، اور وہ گئے اور انہوں نے دیوار کے پیچھے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مقدس پر بہت بڑا پتھر مارنے کی کوشش کی. یہ انہوں نے کرنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے مطلع کر دیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس مہم پر پورا ایکشن لیا اور حکم جاری فرمایا کہ یہ بالکل غدار ہیں اور غداروں کا یہ علاج ہے کہ ان کو ملک سے نکال دیا جائے. اب بنو نضیر کو جناب یہاں سے نکال دیا گیا، کچھ چلے گئے شام اور کچھ چلے گئے خیبر، سمجھ رہے ہیں، کچھ چلے گئے شام اور کچھ چلے گئے خیبر. اب یہود بڑھ گئے، کچھ خیبر کی طرف آ گئے اور کچھ شام کی طرف چلے گئے. جو خیبر کی طرف آئے یہ باقاعدہ انہوں نے رابطہ ساز باز جوڑا قریش مکہ کے ساتھ، اور 5 رکنی وفد مکہ مکرمہ گیا، اور مکہ مکرمہ جانے کے ساتھ انہوں نے حضور کے بغض میں، حضور کے بغض میں، ورنہ آج تک یہودی اپنے آپ کو قریش مکہ سے افضل سمجھتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مشرک ہے اور ہم اہل کتاب ہیں، اور بلکہ مسلمانوں کو برملا یہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ وحبا، کہ ہم اللہ کے لاڈنے، ہمارا رتبہ اس روئے زمین پر سب سے اعلیٰ ہے. لیکن حضور کے بغض میں وہ کفار مشرکین کو تیار کرنے کے لیے مکہ گئے اور مکہ میں جا کر باقاعدہ ان سے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ کب تک اکیلا بدر میں لڑیں گے اور کب تک آپ احد میں لڑیں گے، کیوں نہ ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو مقابلہ کریں. تو ابو سفیان اس وقت قریش مکہ کے سردار تھے، انہوں نے کہا جی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن ہمیں آپ پر کچھ اعتماد نہیں ہے، اگر آپ ہمیں اعتماد دلا دیں تو ٹھیک ہے بات پوری ہو سکتی ہے. تو یہود کا بغض دیکھیں آپ، جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو آسمانی مذہب کا متحمل کہتے تھے، لیکن حضور کے بغض میں وہ اس قدر اندھے ہوئے، سرکار سے بغض رکھا اور اس قدر اندھے ہوئے، انہوں نے کہا جی آپ جو کہیں گے ہم آپ کو مطمئن کرنے کے لیے تیار ہیں. اب مطمئن کرنے کے لیے کافروں نے کیا کیا شرکیں رکھی، وہ بھی بڑی حیران کن تھی. کہا پہلے یہ بتاؤ کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور صاحب کتاب کہتے ہیں، صاحب شریعت کہتے ہیں، ہمیں مشرک کہتے ہیں، بتاؤ ہم افضل ہیں یا وہ افضل ہیں؟ تو یہودیوں نے ذرا شرم نہیں کی اور ڈائریکٹ کہا جی تم افضل ہو. معاذ اللہ، ایک بات. اب بھی ابو سفیان کہنے لگے ابھی ہمارے لوگوں کو اطمینان نہیں ہے تم سے. تو کہا پھر تم کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری دوستی پر جب کامل بھروسہ جب ہو جائے گا، کامل بھروسہ جب ہو جائے گا کہ جب تم آؤ ہماری مندروں کے اندر، ہماری مندروں کے اندر اور ہمارے بتوں کو سجدہ کرو. آپ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہود جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہہ رہے تھے، اپنے آپ کو روئے زمین پر بہت بڑے معزز اور بہت بڑے معظم اور معظم دینی تصور کر رہے تھے، پہلے وہ جھجکے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ان کا جی ہم ایسے ہی مطمئن ہوں گے. تو حضور سے بغض رکھتے ہوئے، اسلام سے بغض، یہود آپ کا دشمن دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا دوست یہودی کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو آپ سے بغض میں بتوں کو بھی سجدہ جائز سمجھ لیتا ہے. اور اس وقت انہوں نے باقاعدہ ابو سفیان کے کہنے پر معاذ اللہ آگے بڑھے اور انہوں نے کافروں کی مورتیوں کو سجدہ کیا. اب تم مطمئن ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں اب ہمارا دل مطمئن ہے، بات مکمل ہو گئی. اب تین قوتیں، اب تک مسلمانوں کا ایک قوت سے لڑائی ہوتی تھی، ایک ہی قوم سے مسلمانوں کا مقابلہ چلتا تھا، یعنی قریش مکہ سے تھا. اب تین جمع ہو گئے، ایک قریش مکہ، دوسرے یہودی اور تیسرے منافقین. یہ تین گروہ مجتمع ہو گیا ہے اور اس میں دو صورت یہ ہے کہ یہود کا ایک گروہ تو باہر چلا گیا جس کو مدینے سے نکال دیا کہ بنی نضیر کو، لیکن بنی قریظہ اندر موجود ہے. اور مسلمانوں کو سب سے بڑا ڈر یہ تھا کہ اگر اندر سے انہوں نے بغاوت کر دی اور باہر سے وہ فوج موجود ہے تو پھر بڑی بری صورتحال بن جائے گی. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بارے میں علم ہوا کہ یہ تینوں قوتیں مجتمع ہو گئی ہیں اور یہ مدینہ منورہ پر حملے کی پروگرام کر رہی ہے، تو سرکار نے کئی ہنگامی اجلاس بلوائے اور صحابہ کرام علی مردان سے مشاورہ شروع ہوئی. ایک بات یہاں پر باریک کے طور پر سننا چاہیے کہ قریش مکہ کیوں اتنے طاقتور ہو گئے اور بنی نضیر کو اتنا کیا حوصلہ آ گیا کہ انہوں نے مدینے پر حضور پر حملہ کرنے کی سوچی. اس کے بارے میں مورخین بڑی خاص تمیز دیتے ہیں، فرماتے بات دراصل یہ ہے کہ بدر کے اندر جو مسلمانوں کا روب جم گیا تھا نا، کہ مختصر مٹھی بھر مسلمان اور 313 مسلمان، 1000 کفار کو انہوں نے پچھاڑ دیا، تو مسلمانوں کی پوزیشن کئی جہتوں سے واضح ہوئی. ایک تو معیشت طور پر مضبوط ہو گئے، معاشی طور پر مسلمانوں کا بڑا استحکام ہو، ایک دوسرا مسلمانوں کا روب بہت ہو گیا تھا کہ انہوں نے ابو جہل کو مار دیا، عتبا کو مار دیا، شیبہ کو مار دیا، بڑے بڑے خناس مار دیے گئے جو اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے کئی کئی پہلوانوں کے مطابق ایک آدمی اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اور مسلمانوں کے بچوں نے ان کا کام بدر کے میدان میں تمام کر دیا. تو مسلمانوں کا جو ایک روب تھا وہ بدر کے اندر بن گیا تھا. معیشت کے اعتبار سے مسلمان اسٹرانگ ہو چکے تھے، اور دوسری بات یہ سامنے آ گئی تھی مسلمانوں کے روب کے ساتھ کہ ان کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قریش اپنی پہلے مقابلے میں ساری طاقت لے کر آئے اور یہ اپنے صحابہ کو تمام کو نہیں لے کر گئے، کچھ کو لے کر گئے، کیونکہ ارادہ تو ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب تھا، کچھ کو لے کر گئے. اور ارادہ جنگ کا بھی نہیں تھا، اسلحہ بھی ان کے پاس نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قریش مکہ کا کام تمام کیا. تو یہ تین فکریں تھیں، لیکن جیسے احد ہوا احد کے اندر یہ نظریات تھوڑے پیکے پڑ گئے. غزوہ احد میں سید الشہداء شہید ہوئے، لیکن آپ کی شہادت سے پہلے مارکہ بڑا عروج پر تھا، کافر میدان چھوڑ کر بھاگے اور بدر سے زیادہ برا حال ان کا مسلمانوں نے کر دیا تھا احد کے میدان میں، جبکہ وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مکمل تیاری کے ساتھ وہ آئے تھے. لیکن غزوہ احد کے اندر یہ ہے کہ مسلمان آگے نکل کر اور احد کے دامن کے اندر کفار کو ایسی شکست دی کہ کفار بھاگے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 50 بندوں کا دستہ کھڑا کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ تم کچھ بھی ہو جائے، یہاں تک کہ تم دیکھ لو کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، ہم مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، لیکن تم نے نیچے آنا نہیں ہے. مصعب بن عمیر کو کہا تم اوپر ہی رہنا، لیکن حضرت مصعب بن عمیر تنہا اوپر رہے اور ان سے اجتہادی خطا ہو گئی. اور جب وہ راستہ چھوڑ کر نیچے آئے، خالد بن ولید نے اسی راستے کو دوبارہ اختیار کیا، کیونکہ یہ تو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. جب یہ سارے کافر چھوڑ کر بھاگے احد کو، تو آدھے راستے یعنی کچھ راستہ جب انہوں نے طے کیا تو ان کی عورتوں نے اپنی چوڑیاں اتار کر ان کے آگے رکھی، کہ یہ پہن لو، کہ تم میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، تم سب مر جاتے لیکن میدان چھوڑ کر بھاگے کیسے، یہ تلواریں ہمارے حوالے کرو، یہ چوڑیاں تم پہنو۔ اس سے دوبارہ ان عورتوں نے ترانہ گانا شروع کیا اور تبر اس کے تیار کیے گئے اور جہاد کے ترانے انہوں نے شروع کیے جنگ کے۔ ان کے نوجوانوں میں دوبارہ برنگیختی پیدا ہوئی، وہ دوبارہ انگیخت ہوئے، تیار ہوئے، اور دوبارہ جب وہ آئے تو انہوں نے موقع دیکھا کہ وہ جو 50 بندے تھے، یعنی اب تو وہ ڈائریکٹ لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کو ایک موقع مل گیا کہ وہ جو 50 بندے جو مین راستے کو جنہوں نے بلاک کیا تھا، اب وہ وہاں پر نہیں ہیں۔ یہ پورا ایک فلسفہ ہے، وقت احد کے بیان کا نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے نقشہ پیش کرتا ہوں۔ 50 وہ گھاٹی کتنی ضروری تھی، جو مورخین نے لکھا ہے، اس گھاٹی سے جب 50 تیر انداز دستوں نے جگہ چھوڑ دی، وہ کمین اور وہ کیمپ جیسے خالی ہوا۔ خالد بن ولید بڑے ذہین تھے، بڑے فتین تھے، جنگی مارکے کے اندر بڑا ایک ان کا یہ دتولہ تھا اور بڑا مرتبہ تھا ان کا، اب تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کفار کا لشکر لے کر اسی جگہ سے حملہ کیا جہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگی بصیرت یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں سے حملہ ہوگا، یہاں سے حملہ ہوگا، اور سرکار نے بار بار صحابہ سے کہا جو کھڑے تھے، کہا دیکھو اگر تم دیکھ رہے ہو اس بات کو کہ ہم مال غنیمت کو جمع کر رہے ہیں، لیکن جب تک میں نہ کہوں تم نے وہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن اجتہادی خطا ہوئی، یہ بات کچھ کے ذہن سے مہو ہو گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ احد کے میدان میں غلغلہ مچ گیا ہے تو وہ اترنے لگے۔ مصعب بن عمیر نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، حضور نے منع کیا تھا۔ کہا دیکھو اب تو فتح ہو گئی، کافر بھاگ گئے۔ بھاگنے کا مطلب یہ، ٹھیک ہے حضور مصروف ہیں، ہمارے اس بات کی حضور توثیق کریں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا تم نے جانا ہے تو جاؤ، میں تو نہیں جاتا۔ سب چلے گئے، چند لوگوں میں سے بعض روایات میں آتا ہے کہ تنہا آپ ہی رہ گئے، مصعب بن عمیر جو سید الشہداء کے ساتھ قبر کے اندر ہے، لحد مبارک کے اندر ہے۔ کہتے ہیں جس وقت خالد بن ولید اس راستے سے آئے تو تنہا مصعب بن عمیر ان سے ٹکرا گئے اور خالد بن ولید کا مقابلہ کیا، لیکن اتنا بڑا دستہ ان کا تھا، انہوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کیا۔ اور شہید کرنے کے بعد جب اسی کیمپ سے دوبارہ وہ حملہ آور ہوئے تو مسلمانوں کی پشتوں کی جانب سے جب وہ دوبارہ آئے تو بھگدڑ مچ گئی، اور بھگدڑ میں حال یہ تھا کہ سید عالم یعنی جو کافروں کے لیے جو گڑے کھودے گئے تھے اور اس پر گھاس ڈالی گئی تھی کہ کافروں کو اگر کافروں کا زیادہ زور ہوگا مسلمان تھوڑے پسپا ہونے لگیں گے تو مسلمان مستمع ہو کر کافروں کو اس جانب دھکیلیں گے تاکہ وہ اس گڑوں کے اندر گرے، تو وہ گڑا جو تیار تھا بھگدڑ ایسی مچی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ کر اس مجمع سے نکلنے لگے کہ آپ کا پاؤں اس گڑے میں آ گیا اور جسد مبارک اس گڑے کے اندر داخل ہو گیا۔ سرکار نے خود پہنا ہوا تھا لوہے کا، وہ خود تیزی کے ساتھ جب لگی تو اس خود کے کیل جو تھی وہ آپ کے رخسار مقدس کے اندر راسخ ہو گئی، پیوستہ ہو گئی۔ پھر حضرت طلحہ اور دیگر صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکالا، جب سرکار باہر تشریف لائے تو بڑی شدید یعنی رخسار مبارک کے اندر وہ خود داخل تھی، تو حضرت مالک بن سنان جو حضرت ابو سعید خدری کے والد ہیں، حضرت ابو سعید خدری کے والد نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے کہ یہ آپ کے رخسار مبارک پر جو لوہے کی میخیں اندر داخل ہو گئی ہیں، اللہ اکبر، تو یا رسول اللہ میں اسے نکال دوں؟ سرکار نے فرما نکالو۔ تو حضرت علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے حضور کے رخسار مبارک پر اپنا ہونٹ رکھ دیا، کافی دیر تک وہ ہونٹ رکھے ہوئے تھے، تو سرکار نے فرمایا مالک بن سنان سے کہ ابن سنان یہ کیا کر رہے ہو، لگتا ہے کہ تم میرا خون چوس رہے ہو اور خون پی رہے ہو۔ کہ لگے یا رسول اللہ ہاں میں اس خون کو پی رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، تیرے جسم میں یہ خون آ گیا، دو روایتیں کہ تیرے پیٹ میں درد نہیں ہوگا، ایک روایت یہ کہ جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ یہ خصائص کے اندر امام سیوطی نے لکھا کہ تجھے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، لیکن وہ میخ جو تھی اور جو اس کی خود کی باریکی جو تھی کیل کی، وہ بدستور آپ کے رخسار مبارک میں تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہونا بڑے عظیم فاتح ہیں، فاتحوں کے فاتح ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آگے بڑھے اور عرض کی یا رسول اللہ میں یہ نکالوں گا، سرکار نے فرما نکالو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اب میرے لیے بڑا امتحان تھا کہ میں اگر وہ کھینچوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس سرکار کو تکلیف اور میری جانب سے کوئی اذیت پہنچ جائے، تو عشق یہ بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کیا کیا، اپنے نقشہ اپنے دوستوں کو بتایا کہ میں نے کھینچنے کی تو کوشش کی لیکن اپنے ہونٹوں کا زور میں نے حضور کے رخسار پر دیا، یہ نہیں کہ میرے دانتوں کی سختی حضور کے رخسار پر لگے، کیونکہ ہونٹ نرم ہوتے ہیں اور دانت سخت ہوتے ہیں۔ کہ میری غیرت ایمان اور غیرت محبت اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ حضور کو میں اتنی بھی اذیت میری جانب سے پہنچے جو دانتوں کی سختی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے ہونٹوں کو گول کر کے حضور کے رخسار پر رکھا
اور دانتوں کو سلاخ پر رکھا اور جب میں نے زور سے کھینچا اس کو تو کہتے ہیں وہ سلاخ جو تھی اور وہ باریکی والی میخ نما جو تھی وہ نکل گئی لیکن میرے آگے کے دو دانت ٹوٹ گئے. میرے آگے کے دو دانت ٹوٹ گئے. صاحب محائب کہتے ہیں کہ جب میرے دانت ٹوٹے اور میں نے اپنے دانتوں کو ہاتھ میں پکڑا تو کہتے ہیں میرا سر جھکا ہوا تھا, سرکار نے اپنے دائیں دستے مبارک کو میرے چہرے پر پھیرا, کہا دانت جس کے آگے سے ٹوٹ جائے وہ بھدا لگتا ہے. کہا سرکار نے جب میرے ہاتھ اپنا ہاتھ میرے چہرے پر پھیرا مرتے دم تک ان کے منہ میں دو دانت آگے کے نہیں تھے لیکن جب ہنستے تھے تو سب سے حسین نظر آتے تھے. اور ان کی مسکراہٹ کی تعریف کی جاتی تھی, یعنی جب مسکراتے تھے تو حسین و جمیل نظر آتے تھے. تو یہ غزوہ احد کے اندر یہ ہوا. تو غزوہ احد کے اندر سید الشہداء جیسی شخصیت شہید ہوئی. بھگدڑ کے بعد باشی نے باقاعدہ کنارہ رکھ کر حضرت سید الشہداء کو شہید کر دیا. تو اس سے وہ جو روب دبدبا تھا نا وہ نفسیاتی طور پر کچھ مندبل ہو گیا. اور جب مسلمان اپنے جنازوں کو اٹھا کر اور تدفین کر کے لوٹنے لگے تو اب قریش مکہ اس بات پر تیار تھے اور یہودیوں کا یہ اندازہ ہوا مسلمانوں میں زور نہیں ہے, مسلمانوں میں زور نہیں ہے, بس ایک زوردار اگر دھکا لگایا جائے یہ بچی کچی جو ان کے اندر طاقت ہے یہ ختم ہو جائے گی. آپ اندازہ لگائیے چند, یعنی چند یہ سمجھ لیجیے 2,500 سے بھی کم افراد پر مدینے کی بستی ہے اور تقریباً 15,000 سے 14,000 کا لشکر ان کو ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے. 14,000 کے قریب کا لشکر, 3 قوتیں مجتمع ہو کر آنے چاہ رہی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً مشاورت طلب کی. حضرت سلمان فارسی اس وقت مسلمان ہو چکے تھے. عرض کیا رسول اللہ, اہل عرب میں تو یہ بات مشہور نہیں ہے لیکن اہل فارس کے اندر جنگی ترکیبیں ایسی رہی ہیں کہ وہ اپنے محلوں سے نکلتے. حضرت عمر نے تو یہ کہا حضور ان کو مدینے میں آنے دیجئے, ان کو مدینے میں آنے دیجئے, اس لیے کہ مدینے کی گلیوں کو ہم جانتے ہیں وہ نہیں جانتے, ہم گلیوں میں گویا کہ ان کو لا کر پھر ان کا کام تمام کریں گے. یہ حضرت عمر کی رائے تھی. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ حضور ہم نے اہل فارس کو یہ دیکھا ہے کہ جب ان کے دشمن بہت بڑی طاقت لے کر آتے اور ان کی طاقت بظاہر افرادی کم ہوتی تو وہ خندقیں کھودا کرتے تھے. سرکار کو یہ بات بڑی پسند آئی اور سرکار نے یہ بات ذکر فرمائی کہ ٹھیک ہے تم بات ٹھیک کرتے ہو. اب مدینے میں مسلمان چند مسلمانوں کو چھوڑا گیا اور تقریباً 3,000 کے قریب کا لشکر تیار کر کے جبل سلا جو جس کو جہاں پر خندق ہوئی ہے وہاں حضور آئے. اس کے 3 راستے تھے, 2 راستے ایسے تھے کہ جس سے کوئی آ نہیں سکتا تھا, ایک راستہ بڑا طویل تھا جس کو علماء نے لکھا ہے کہ جناب وہ 4 میل سے 6 میل تک کا تھا, 4 میل سے 6 میل تک کا راستہ تھا یہاں سے تھا کہ یہ پورا لشکر یہاں سے داخل ہوگا. اب 4 سے 6 میل کے راستے پر وہ خندقیں کھودنی تھی اور بعض جدید مورخین نے یہ لکھا ہے کہ وہ 30 فٹ نیچے کھودی گئی ہے, 30 فٹ نیچے اور تقریباً 20 فٹ چوڑی تاکہ اگر کوئی گھوڑا چھلانگ بھی مارے تو اس طرف وہ نہ آ سکے اور نیچے جائے تو اسے مار دیا جائے. اور بعض نے کہا کہ 30 فٹ چوڑی اور 30 فٹ گہری اس قسم کی وہ خندقیں تیار کی گئی تھی. اور سخت سردیوں کے دن تھے, غزوہ تبوک میں سخت گرمی تھی اور صحابہ نے اس میں اس کو سر کر کے دکھایا اور غزوہ خندق کے اندر سخت سردی تھی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4-4, 5-5 صحابہ کی ٹولی بجے لگائی کہ اب تم نے ایک نے اتنا کھودنا ہے, ایک نے اتنا کھودنا ہے, ایک نے اتنا کھودنا ہے اور کفار کا لشکر بالکل تیار ہے روانہ ہونے کے لیے. اب تک ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ جناب کیا ہو رہا ہے, لیکن صحابہ کرام نے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا. اللہ مدینے لے جائے, سید ہاشمی صاحب آپ تو بار بار گئے ہیں, جبل سلا کے قریب جا کر دیکھیں اس جگہ کو صحابہ نے کھودا کس طرح ہوگا, اس پتھر کو صحابہ نے کھودا کس طرح ہوگا, کس چیز سے کھودا ہوگا اور کیا ان کے پاس وسائل تھے. میں جبل سلا کو ہاتھ لگاتا ہوں تو سیدنا عمر کو سلام پیش کرتا ہوں, سیدنا سلمان فارسی کو سلام پیش کرتا ہوں. حضرات گرامی وہ اتنی مضبوط زمین ہے کہ اس کا کھودنا ایک مسئلہ. جبل سلا کو صحابہ نے اپنی پشت کے پیچھے رکھا اور تقریباً 4 میل سے زیادہ کا عرصہ صحابہ نے کھودا ہے, رات دن کھدائی جاری ہے, کھانا بھی نہیں ہے, خوراک بھی نہیں ہے. 3 دن گزر گئے, کتنے صحابہ پر تبرہ کرنے والوں سنو, ایسی قربانی آج تک تاریخ میں کسی وفادار نے نہیں پیش کی جو محمد رسول اللہ کے جانشین اور آپ کے وفاداروں نے پیش کی ہے. 3 دن 14,000 سے زیادہ کا لشکر آ رہا ہے, 3,000 یہاں کھڑے ہیں اور ان میں عورتیں بھی ہیں. کون ہیں؟ عورتیں بھی ہیں. اور حال
اتنا عجیب ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو بھی طلب کیا جو جراحی کے کام جانتی تھی، یعنی لیڈی ڈاکٹر جن کو آپ کہیے. لوگ کہتے ہیں جی عورتوں کا علاج عورتیں کریں، میں نے کہا مولوی صاحب عورت کو پڑھنے کا جواز کا فتویٰ بھی تو دیں پھر آپ. آپ عورت کو پڑھنے کے جواز کا فتویٰ نہیں دے رہے ہیں اور پھر فرما رہے ہیں کہ لیڈیز کا علاج لیڈیز کریں، تو میں نے کہا یہ کہاں پر ہوگا. تو اس میں باقاعدہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کئی صحابیات جو باقاعدہ جراحی کے معاملات میں بڑی ماہر تھیں، اور فریدہ رحمی ایک صحابیہ ہیں جن کا خیمہ تو باقاعدہ ان کا میڈیکل کیمپ جو تھا وہ باقاعدہ حضور نے فرمایا میری مسجد کے اندر تم لگاؤ گی، انہوں نے مسجد کے اندر لگایا، جنہوں نے حضرت سعد بن معاذ کا علاج کرنے کی کوشش کی تھی. سعد بن معاذ مرد ہیں باقاعدہ، جب وہ زخمی ہوئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اس کیمپ میں لے جاؤ، اور باقاعدہ ان کے علاج کے لیے وہ خاتون مامور تھی اور وہ ان کا علاج کر رہی تھی. تو یہ تمام شریعت مطہرہ کے وہ پہلو ہیں جس سیرت کے پہلو پر ہمیں غور کرنی چاہیے اور اس میں ہمیں تھوڑی توجہ کرنی چاہیے. حضرات گرامی، ہوا یہ کہ صحابہ اکرام 3 دن کے بھوکے ہیں. اب جب نڈھال ہو گئے سرکار کے پاس ایک دو صحابی آئے، کہنے لگے حضور اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور کہا حضور یا رسول اللہ ہم تو بھوک سے نڈھال ہیں اور دیکھیے ہم نے پتھر باندھا ہوا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک سے پردہ ہٹایا اور فرمایا دیکھو تم نے ایک پتھر باندھا، میں نے 2 پتھر باندھے. یعنی میں دعا کروں تو یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے، لیکن میں نے تمہیں صرف استخاروں پر نہیں لگانا ہے، تمہیں عمل کی طرف بھی لانا ہے. میں نے تمہیں عمل کی طرف بھی لانا ہے، گراؤنڈ ریالٹی بھی تمہارے سامنے رکھنی ہے، اسباب بھی تمہارے سامنے رکھنے. پہلے جہاں استخارے پر زور ہے تو حالات بھی تو دیکھو کہ ہے کیا، کرنا ہے کہ نہیں. چائنا سے جہاد ہوگا اگر استخارے میں ہاں ہے تو تلوار لے کے چلے جائے گا تو، یا اس کی طاقت اور قوت کا تو اندازہ بھی لگائے گا. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاتھ لگائیں تو 3 کھجور 4,000 آدمی کے لیے کافی ہو جائیں، لیکن اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے. یہ فقر نہیں ہے، یہ فقر اختیاری ہے. ایک اگر ہو بھکاری تو وہ پیٹ پہ پتھر باندھے، لیکن سید عالم تو کونین کے بادشاہ ہیں، خشک تنے کو ہاتھ لگائے تو وہ کھجور دینا شروع کر دے، انگلیاں پھیلائیں تو پانی جاری ہو جائیں، لیکن حضور نے فقر کو اختیار کیا. اس لیے کہ حضور کہتے ہیں کہ میری امت کا غریب گروہ انقلاب لائے گا، تو ان غریبوں کے لیے میری سیرت کس طرح نشنمائی دیتی ہے. فرمائش لیے سنو میرے صحابہ، تم میں جو غریب ہے وہ 5,000 بعض روایت میں 50,000 سال تم سے پہلے مجھ سے ملیں گے. فرمایا میری امت کے جو غریب ہیں وہ مجھ سے، غریب سے مراد اب بھکاری بھی نہیں ہے. اب غریب کے 2 معنی، ایک وہ جس کے پاس آمدنی کم ہو لیکن حلال کھاتا ہو، ایک وہ ہو جو ہو بادشاہ لیکن دل کا غریب ہو، دل میں دنیا نہ ہو، دل میں دنیا نہ ہو. اس سے کوئی مالدار کی نفی نہیں ہے، علماء نے اس کے 2 معنی بیان کیے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ غریب امیروں کے مقابلے پر مجھ سے 50,000 یا 5,000 سال پہلے مجھ سے مل جائے گا. تو اس سے غربت سے مراد 2 چیزیں ہیں، ایک وہ جس کے پاس دنیاوی وسائل کم ہو لیکن وہ حرام کی طرف منہ نہ مارے، خود بھی حلال کھائے اس چھوڑے پر قناعت کرے اور اپنے بچوں کو بھی وہ کھلائے، اور دوسری بات غربت کی کیا ہے کہ وہ غریب ہو یعنی دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر نہ ہو، مال اس کے جیب بھرے ہوئے ہوں، خزانے بھرے ہوئے ہو، بڑا کاروبار ہو، کیونکہ مال بھی ایک نعمت ہے. مال نہیں ہوگا تو مدینے کیسے جائیں گے آپ؟ تو مال بھی خدا سے مانگے رزق حلال، مال نہیں ہوگا تو زکات دینے جیسی نیکیاں آپ کو کہاں سے ملیں گی، مال نہیں ہوگا جو مال قبر میں اور آخرت میں شفاعت کرائے گا وہ کہاں سے ملے گا، مال نہیں ہوگا تو اسلامی اقدار کی سربلندی اور ترقیاں کیسی ہوں گی. تو مال بری چیز نہیں ہے، لیکن مال جیب میں ہو دل میں نہ ہو، دل میں اللہ کی یاد اور آخرت کا تصور ہو. تو یہ ایک ہے غریب جو حضور نے ارشاد فرمایا. اب آپ سنیے سرکار کا یہ فقر جو ہے یہ فقر اختیاری ہے. کیا ہے؟ یعنی اختیار ہونے کے باوجود حضور نے امارت کو پسند نہیں کیا، فقر کو پسند کیا. کہ عائشہ میں یہ چاہتا ہوں، میں چاہوں تو احد کا پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے، لیکن یہ میں چاہتا ہوں کہ ایک وقت کا کھانا میرے پاس ہو تو پھر دوسرے وقت کا نہ ہو. تو یہ حضور نے کیوں بار بار فرمایا؟ مرض وصال میں حضور کے پاس حضور نے فرمایا کیا گھر میں رکھا ہوا؟ کہا فلاں کا دے دو، گھر میں کچھ رکھنا نہیں. تو مرض وصال کی روایات متواتر موجود ہے کہ سرکار نے گھر کے اندر جو کچھ تھا سب بانٹ دیا، جو کچھ تھا سب بانٹ دیا. عبد الرحمن بن عوف کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ان کے گھر میں سونے کے پہاڑ بن جائیں. عبد الرحمن بن عوف صرف بیوی کی بالیاں لے آئے تبوک میں، اور کہنا کہ حضور یہ بالیاں ہیں، سرکار نے فرمایا بیوی کی بالی لے آیا، اس کی زینت لے آیا؟ کہا حضور آپ نے اعلان فرمایا تھا، فرمایا جا تجھے اللہ برکت عطا فرمائے. جب آپ کا انتقال ہوا عبد الرحمن بن عوف کا، آپ کی چار بیویاں تھیں، کہتے ہیں جب ورثہ تقسیم ہوا تو سونا اتنا تھا کہ کلہڑوں سے توڑا جاتا تھا. تو جس کی دعا سے عبد الرحمن بن عوف کے گھر سونے سے بھر دیے گئے، اس مصطفیٰ کے پاس کیا کمی تھی؟ لیکن حضور نے پتھر پیٹ پہ باندھے اور بتایا کہ مشقت کو برداشت کرو، دین آرام سے نہیں، جد و جہد اور قربانیوں اور آزمائشوں سے پھیلے گا، اس کے لیے حضور نے تیار کیا. اتنے میں کیا ہوتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کی بہن جو ہیں عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام اکثر آپ سنتے ہیں، جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دراز گوش اس حمار کے پیشاب کے بارے میں جو جملہ کہا تھا عبداللہ بن ابی کو، کہ واللہ لا حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم من کا، بڑے مجاہد غزوہ موتا میں شہید ہوئے ہیں، بہت بڑے عاشق رسول ہیں، عشق اتنا کمال پر ہے کہ سرکار کا جانور پیشاب بھی کرتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں یہ پیشاب نہیں کر رہا، یہ مشک ہے، یہ عطر ہے. کیا کہتے ہیں؟ بولیے سبحان اللہ، یہ عطر ہے، یہ عطر ہے. تو ایسے مسلمان بنائے حضور نے، حضور نے ایسے اہل ایمان بنائے ہیں کہ جو حضور کی محبت میں ایسے رج بس گئے کہ حضور کا حمار اگر پیشاب بھی کر دے تو کہتے ہیں پیشاب نہیں کر رہا، یہ تو سارا عطر ہے، یہ تو سارا. بولیے، یہ عبداللہ بن رواحہ جو مجاہد ہیں بہت بڑے، ان کے بہنوئی بھی ان کے ساتھ، جو ان کے جو بہنوئی تھے وہ بھی ان کے ساتھ جو کھدائی میں تھے، تو ان کی بہن نے 6 کھجور کے دانے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دیے، کہ بیٹا 3 اپنے ابا کو دینا، 3 ماموں کو دینا، 3 اپنے ابا کو دینا اور 3 ماموں کو دینا. اب وہ بیٹی جیسی آنے لگی، عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن رواحہ کو ڈھونڈنے لگی، اپنے والد کو ڈھونڈنے لگی، سرکار کے آگے سے جب گئی تو سرکار نے اس کو آواز دی کہ بیٹا ادھر آؤ. وائی سرکار نے فرمایا اس کپڑے میں کیا لپٹا ہوا ہے؟ کہا حضور میں جو ہوں وہ عبداللہ بن رواحہ کی بھانجی ہوں، اور میرے والد بھی یہاں پر ہیں، اور میری ماں نے 6 کھجور کے دانے دیے ہیں. کتنے؟ صرف 6 کھجور، 6 کھجور کے دانے دیے ہیں، اور کہا 3 ابا کو دے دینا اور 3 ابن رواحہ اپنے ماموں کو دے دینا. سرکار نے فرمایا لا کھجور میرے حوالے کرو. کھجور لیے، صحابی کو کہا چادر بچھا، انہوں نے اپنی اتنی بڑی چادر بچھا دی، کاندھے سے اتار کے سٹواں پر رکھ دیے، رکھے اور اس کھجوروں پر ہاتھ پھیرا اور دعائے برکت کی. صحابہ کو کہا آؤ، عبداللہ بن رواحہ کے گھر سے تمہارے لیے ناشتہ آیا ہے، اب چادر کو تہ دے دیا گیا، یعنی کھجور رکھ کر اس پر ایک پلو ڈال دیا گیا. دوسرا ناتخوانی میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ نذرانہ نیچے رکھ کر بڑے ادب کے ساتھ اس پر مصلی رکھ دیا جاتا ہے، یہ ادب و تکریم کے لیے، یہ حضور کی نسبت کے حوالے سے ہوتا ہے کہ جو حضور کی شان و عظمت بیان کر رہا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مزید، کیونکہ اسرار ہیں وہ غیوبات میں سے ہیں تو لوگ نہ دیکھیں، تو سرکار نے 6 کھجور رکھے اور اس پر اپنے ہاتھوں کو پھیرا اور دعائے برکت فرمائی اور چادر ڈال دی اور فرمایا جتنے اہل خندق ہیں سب آ جاؤ، ابن رواحہ کی بہن نے ناشتہ بھیجا ہے. اب جب صحابہ آئے تو ان کی تعداد 4,000 کے قریب ہے، اب نکالتے جاتے تھے اور کھجور تقسیم کرتے جاتے تھے. 4,000 کے قریب صحابہ نے پیٹ بھر کے ناشتہ کر لیا، پیٹ بھر کے ناشتہ کر لیا. اور ایک روایت یہ بھی سیاح کے اندر موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حال دیکھا کہ سرکار کے شکم مبارک پر جو ہے وہ 2 پتھر بندے ہوئے ہیں تو کم اس سے دیکھا نہیں گیا، میں گھر گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ رکھا ہوا ہے، اور بیوی نے کہا کہ ہاں تھوڑا سا آٹا ہے. کہ کتنے آدمی کھائیں گے؟ 8-10 آدمی کھا لیں گے. تو کہا میری نظر گئی ایک میرے گھر میں ایک بکری تھی آخری، کہا میں نے فوراً اس کو ذبح کیا، چھیل کر ہانڈی پر اس کے گوشت کو چڑھایا اور بیگم کو کہا تم چھوڑو تم بس آٹا گوندو. کہا وجہ کیا ہے؟ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندے ہوئے، تو سرکار نے ایسے غلام تیار کیے. بولیے سبحان اللہ، یہ تلواروں سے نہیں، یہ نگاہوں کی تلواروں سے تیار ہوتے ہیں، یہ مسکراہٹ کی تلواروں سے تیار ہوتے ہیں. حضرت زید بن دسنہ جیسے صحابہ کہ جو گردن تو کٹا دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں گھر میں رہوں اور حضور یہاں پر رہیں، تو سن لے ابو سفیان، میں گھر میں رہوں اور رسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے مجھے یہ گوارا نہیں، چہ جائے کہ تو تختہ دار پر سمجھتا ہے. ابو سفیان نے کہا میں دنیا میں بڑے بڑے وفاداروں کو میں نے دیکھا ہے لیکن محمد عربی کے صحابہ جیسے وفادار ہیں ایسے وفادار میں نے نہیں دیکھے. تو یہ تلواروں سے نہیں تیار ہوئے ہیں، یہ دل کی اداؤں سے تیار، یہ اخلاق سے تیار ہوئے ہیں، یہ حضور کی شفقت سے تیار ہوئے ہیں. زید بن حارثہ کا تو باپ سامنے کھڑا تھا، ماں سامنے کھڑی تھی، چل بیٹے. اور باپ اور ماں کی محبت تو فطری محبت ہوتی ہے، تبھی محبت ہوتی ہے، جو کی نہیں جاتی پہلے سے ہو جاتی ہے. باپ سے محبت، بولیے، کی نہیں جاتی، یہ پہلے سے ہوتی ہے.
ماں سے محبت کی نہیں جاتی پہلے سے ہوتی، مال سے محبت کی نہیں جاتی، یہ پہلے سے، یہ تبھی محبت ہے۔ ایک بچہ اگر ماں کی پیدا ہو اور ماں کی گود سے غائب ہو جائے اور جوان ہو جائے 25-30 سال کی عمر میں، اسے کوئی کہے کہ جس کو تو ماں کہہ رہا یہ تیری ماں نہیں، تیری ماں تو وہ ہے، تو جس کو ماں کہہ کر اس کے پاؤں کو چوم رہا تھا یک دم اس کی محبت کا گراف گرے گا، اور جس کو جانتا نہیں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ تبھی محبت ہے۔ زید بن حارثہ ماں باپ سے جدا ہو گئے تھے، لیکن جب سرکار کے قرب کے اندر آئے، لینے آ گیا باپ، باپ سامنے کھڑا ہے، حضور نے فرمایا جا راستے میں کھڑے ہیں، ادھر باپ ادھر سرکار ہیں، تھوڑی دیر سوچتے ہوئے لوٹ کر آئے، سرکار کے قدموں سے لپٹ گئے، کہا حضور میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ باپ نے کہا حضور یہ آپ سے پیار کرتا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، تو میں بھی یہ چاہتا ہوں جس میں یہ خوش ہے، تو میں کہتا ہوں زید بن حارثہ کو یہ محبت تلوار نے سکھائی تھی، یہ میرے آقا کی شفقت نے سکھائی تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، سرکار نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، اور کبھی اگر میں نے کوئی بات کر دی تو سرکار نے منع تک نہیں کیا، اور لا کبھی نہیں فرمایا، اگر نہیں فرمایا بلکہ جو میں نے مانگا سرکار نے عطا فرما دیا۔ صاحب رسول ابو داؤد کے اندر ہے کہ ان کے بال اتنے لمبے تھے کہ جب ان کی ماں سے پوچھا گیا یہ لمبے بال آپ کاٹتی کیوں نہیں ہیں، کہ یہ میرا بیٹا حضور کی خدمت میں تھا، میرے آقا اس جگہ پر اکثر محبت سے پکڑ کر اس کے بال کو ہلاتے تھے، تو میں نے کہا جہاں سرکار کے ہاتھ لگے وہ بال کٹے نہیں، بڑھتے ہی رہے۔ تو یہ میرے آقا کی محبت ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو محبوب شفقت مطلقہ اور مشفق مطلق آپ کو بنایا، اور شفقت جو ہے وہ اخلاق کا باب ہے، اور ہم نے آپ کو اخلاق خلق عظیم پر فائز کیا ہے۔ اب شفقت اپنی اداؤں اور اپنے معاملات کو واضح کرنے کے لیے آپ کی اداؤں کی محتاج ہوگی۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ اپنی بیوی سے کہہ کر اٹھتے ہیں کہ میں سرکار کو میں نے اس حالت میں دیکھا ہے۔ بیوی نے کہا کہ دیکھو 4-5-8-10-15 آدمی لانا، زیادہ نہ لانا، کہیں ایسا نہ ہو، عورتیں ہیں نا تو مہمانوں کے لیے غیرت بھی کرتی ہیں، کہنے کہ ایسا نہ ہو تم زیادہ مہمان لے آئے اور میں سرکار کے سامنے رسوا ہو جاؤں، ایسا نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی ایسے ہی کروں گا، کیونکہ ہمارے وہاں بھی ہوتا نا کہ جی 4 کا کھانا بنایا میں نے، یہ نہ تم چوکیدار کو بھی بلا لے آؤ، تو اگر مہمان نے کم کھایا تو کل جا کر اس کی بیگم بھی آئے گی، وہ بھی کہے گی لو کیسا کھانا بنایا تھا، مرغی کی ٹانگیں تو بنائی تھی لیکن 4 ہی بنائی تھی، 5 بنا لیتی تو کیا ہوتا۔ تو اس میں بھی ایک بڑائی کا پہلو ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک پاؤ کھا سکتا ہے لیکن پھر بھی اس کے لیے 4 کلو بناتے ہیں، کیونکہ یہ محبت میں نہیں بنتا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ میری ناک نیچے نہ ہو جائے، یہ کس لیے ہوتا ہے، لیکن یہ فضول چیز ہے۔ دعوتیں تو دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اس کو ان چیزوں کی نظر نہیں کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں برکتیں کتنی ہیں اور مہمان کے آنے سے اللہ رب العالمین کی رحمتیں کتنی آتی ہیں، اور جو اخوت و جذبے کے ساتھ ایک مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو رب کو یہ ادا بڑی پسند ہے جس کے صدقے رب کریم مغفرت فرماتا ہے۔ تو وہ خاتون ہے نا، تو خاتون کہہ رہی ہیں دیکھو حضور کے سامنے رسوا نہ کر دینا مجھے، اتنا سے آٹا ہے اور روٹیاں میں کیسے بناؤں گی۔ جب وہ جانے لگی، میں آخری گفتگو پیش کرتا ہوں، مرزا آج بچ گیا انشاءاللہ پھر لے لیں گے اس کو بعد میں، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے صرف واضح کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ جب گئے تو خاموشی سے سرکار سے سرگوشی کرنے لگے، اور حضور سے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک بکری کا بچہ تھا، میں نے اس کو ذبح کر دیا ہے، یہ ایک بکری تھی اور تھوڑا سا آٹا تھا، حضور ایسا کر دیجئے اپنے قریبی چند صحابہ کو آپ ساتھ میں لے لیجئے، اب تعداد انہوں نے شرم سے نہیں بتائی، کہا حضور بس چند لے لیجئے اور چلیں۔ سرکار نے فرمایا ہاں تیار ہے، کہاں کہ ہانڈی کہاں ہے، کہ چڑی ہوئی ہے، کہ آٹا گوندا ہے، کہ گوند دیا گیا، بس ٹھیک ہے ابھی رک جاؤ۔ فرمایا لو اہل خندق تمہیں مبارک ہو، جابر کے گھر سے دعوت آ گئی ہے، جابر کے گھر سے دعوت آ گئی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں پہلے تو میں نے سر جھکایا، پھر میں نے کہا نہیں اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ کہتے جب میں گھر پہنچا تو میری بیگم نے کہا یہ اجتہام اور شور کیسا ہے، کہا پورے اہل خندق آئے ہیں، کہ یہ کیسے ہیں، کہ اللہ کے حبیب نے کیا ہے، تو بیگم بھی بڑی پارسا تھی، کہنے کہ اللہ کا حبیب لایا تو ٹھیک ہی لایا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اب ایک کام کرو جابر، پڑوسن کو بلا لاؤ۔ کہا کیوں، کہا وہ بھی تو روٹیاں بنائیں گی نا، کیونکہ اتنے آدمیوں کے لیے ایک عورت کیسی روٹی بنائیں گی، تو 3-4 پڑوسنوں کو بلاؤ اور آٹا اٹھا کر یہاں لاؤ۔ سرکار نے اس آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور اس ہانڈی میں اپنا لعاب دہن ڈالا، فرمایا کہ اس آٹے پر کپڑا رکھو اور اس میں سے آٹا نوچ نوچ کے نکالو، اور اس ہانڈی میں چمچہ چلاؤ اور اس سے سالن نکالو، جب تک سب نہ کھا لیں تو نہ ہانڈی کا ڈھکنا تم نے اٹھانا ہے، نہ اس کو چولہے سے اتارنا ہے، اور نہ اس سے کپڑا ہٹانا ہے۔ حضرت جابر کہتے کہ میری بیوی نے کہا کہ ہم ہاتھ ڈالتے تو ہر دفعہ مٹھی بھری ہوئی باہر آتی تھی، اور جتنے اہل خندق سے سب نے پیٹ بھر کے کھایا، اور سرکار نے آخر میں دعا فرمائی۔ جب رخصت ہوئے جابر کہتے میں نے حضور کو دروازے پر چھوڑ کر دوڑ کر آیا، اور جب ہانڈی سے میں نے برتن اٹھایا تو گوشت اسی طرح لبالب بھرا ہوا تھا۔ تو یہ دیکھیے اہل خندق کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خاص انتظام فرمایا۔ اب کفار و مشرکین آ کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ اب تو معاملہ ہی دوسرا ہے کہ خندقیں اتنی گہری کھودی گئی کہ اگر اس میں اتر جائیں تو مر جائیں گے، کہ اتر گئے تو چڑھیں گے کیسے، اور اتر گئے تو اوپر سے مسلمان صحابہ جو ہے وہ وار کر دیں گے. اب وہ اس چکر میں رہے کہ کوئی فصیل تھوڑی مختصر رہے، جہاں پر فاصلہ کم ہو جائے گا وہاں سے حملہ کریں گے. لیکن سردار علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص دستے وہاں پر لگائے اور لوگوں کو لگایا کہ جناب وہ وہاں پر لگے رہیں. تو چند یہودی جو اندر آ گئے تھے اس پتلے راستے سے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ بنو قریظہ سے جا کے مذاکرات کریں، تو کچھ تو چلے گئے بنو قریظہ سے مذاکرات کرنے کے لیے اور کچھ رک گئے. وہ گلیوں میں منڈلا رہے تھے تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ حضور کی پھوپھی سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، سید الشہداء کی بہن، بولیے سبحان اللہ، سید الشہداء کی بہن سیدہ صفیہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ، اب یہ دیکھیے سیدہ صفیہ جو ہیں یہ حضور کی پھوپھی جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کی شان جلالت آپ دیکھیے اور ان کا مقام و مرتبہ آپ دیکھیں. ان کے صاحبزادے زبیر بن عوام ہیں، زبیر بن عوام ان کے صاحبزادے ہیں، اور زبیر بن عوام کا نکاح ہوتا ہے سیدہ آسمہ بنت ابی بکر، سیدنا ابو بکر کی بڑی بیٹی کے ساتھ، اور ان سے پیدا ہوتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر. یہ پورا شجرہ دیکھیں کتنا مقدس اور معتبر ہے. سیدہ صفیہ جو ہیں وہ حضور کی پھوپھی ہیں، عبد المطلب کی بیٹی ہیں، بولیے سبحان اللہ، شیروں کی بیٹی ہے اور شیر کی بہن ہے، اللہ کے شیر کی بہن. اللہ کا شیر کون ہے؟ سید الشہداء حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وہ یہودی جب آیا اس کا قد بڑا لمبا تھا اور وہ گلی میں منڈلا رہا تھا، قریب یہ تھا کہ وہ ایسے علاقے میں گھوم رہا تھا جہاں پر مسلمانوں کے دستے بڑے کم تھے، تو یہ چھلانگ مار کے نہ چلا جائے اور جا کر اس فصیل جہاں پر مختصر ہے وہاں سے چھلانگ مار کر چلا جائے اور جا کر کفار سے کہے کہ بھائی ادھر سے آؤ، یہاں پر کمی کم ہے، یہاں پر بلکہ لوگ ہیں نہیں اور یہاں پر چند عورتیں ہیں، یہاں سے تم گھس جاؤ اور یہاں سے مدینے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور اپنا کام تمام کر سکتے ہیں. تو حضرت سیدہ صفیہ نے کہا حضرت حسان بن ثابت سے کہ پہنچو، سیدنا ابو بکر بھی تھے، فرمایا پہنچو اور اس کا کام تمام کرو. کہا اس کے ہاتھ میں اسلحہ بھی اور اتنا لئیم شہیم ہے. یہ ذرا چونکے تو ہم دیکھتے ہیں، سیدہ صفیہ کہتی تم بات کرتے رہو میں اس کا کام تمام کرتی ہوں. روایت میں آتا سیدہ صفیہ گلی میں آئی اور جب یہودی سامنے آیا اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر مارے. سینے پر ہاتھ مارنا تھا کہ سید الشہداء کی بہن کے یہ ہاتھ تھے، وہ یہودی زمین پر گرا. گرنا تھا کہ اسی کے تلوار سے اسے واسیلہ جہنم کر دیا. تو یہاں پر آپ دیکھیں اس مارکے کا حال آپ دیکھیں، بچے بھی لڑ رہے ہیں، جوان بھی لڑ رہے ہیں، عورتیں بھی لڑ رہی ہیں اور فصیلیں باندھی ہوئی ہیں. سخت سردی ہے، سخت سردیوں کا دن ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابہ کے لیے دعا فرماتے ہیں اور صحابی کہتے ہیں جس کے لیے حضور دعا فرماتے ہیں پھر اس کو سردی میں سردی نہیں لگتی، گرمی لگنا شروع ہو جاتی. حضرت زبیر بن عوام، اس قسم کے میرے دوستو کئی واقعات وہاں پر ہوئے. مہینے کے قریب کا عرصہ گزرا جب صحابہ اکرام کی استقامت رنگ لے آئی اور معاملات جو ہے وہ رنگ لے آئے تو اللہ رب العالمین کی نصرت غیبی آ گئی. حالانکہ ٹھنڈ تھی اور ایک تیز ہوا چلی، اور اتنی تیز ہوا چلی کہ اس نے مشرکین مکہ کے خیمے اکھڑ دیے، یہودیوں کے خیمے اکھڑ دیے، یہودیوں کے ہانڈیاں جو تھی اس کو الٹ دیا، ان کے بسترے، ان کے ساز و سامان سارے کے سارے الٹ دیے گئے، اوندے کر دیے گئے. اور اس میں جہاں ان کو یہ نقصان ہوا وہیں پر ان کے دلوں کے اندر رعب طاری ہوا اور ایک ایک کر کے وہاں سے وہ بھاگنے لگے اور نکلنے لگے. اس طرح پورا میدان صاف ہو گیا اور تقریباً ایک مہینے کے لگ بھگ صحابہ کرام نے اس حصار میں اپنے آپ کو برداشت رکھا، بھوکے پیاسے رہے، سرکار نے خوب معجزات کا ظہور فرمایا اور صحابہ کرام کے ایمان یقین پر انہیں انعامات سے نوازا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صحابہ کی استقامت رنگ لے کر آئی، صحابیات کی استقامت رنگ لے کر آئی. سات دن ماس جیسے صحابی اس غزوے کے اندر شہید ہوئے اور ایک مہینے کے لگ بھگ یہ حصار کا سلسلہ رہا. کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور اس کے بعد میدان صاف ہو گیا. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ دیکھو جس انداز میں یہ آندھی چل رہی ہے تو رب کا پیغام ہمیں یہ آ رہا ہے کہ اب قریش مکہ مطمئن ہو جاؤ، کہ اب قریش مکہ مڑ کر کبھی نہیں آئیں گے بلکہ اب ہم خود مکے کی طرف جائیں گے. اور اس کے بعد فتح مکہ ہوتا ہے اور سارے معاملات آپ دیکھتے ہیں. تو یہ سارے نقوش اور واقعات آج کے درس میں نظام مصطفیٰ کا جو درس ہے اس میں صرف یہ پیش اس مقصد یہ تھا اس کو پیش کرنے کا کہ اس میں آپ ان اپنے اسلاف اور ان صحابہ کرام کی جرت و بہادری دیکھیے. بظاہر وہ کلاشی کا دور ہے لیکن پھر بھی استقامت دیکھیے، ایمانی جذبہ آپ دیکھیے. وہ وقت بھی گزر گیا، یہ بھی وقت گزر جائے گا.
کفر امنڈ کر آیا ہے، آج وہ صورتحال ہمارے پر بھی ہے کہ ساری طاقتیں مجتمع ہو گئی ہیں اور پاکستان کی جانب ہیں، جس طرح اس وقت ساری طاقتیں مجتمع ہو کر مدینے کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں، آج ساری کفریہ طاقتیں مجتمع ہو کر پاکستان کے اوپر ہے. آج ہم خندقیں تو نہیں کھود رہے، لیکن الحمدللہ ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو منافقین یہودیوں اور کفار ان کے نظریات اور بد مذہبیت سے دور رکھنے کے لیے ان کے درمیان اور اپنے درمیان ہم نے ایک خندق فکری ایسی کھودنی ہے کہ وہاں سے کوئی لپک کر یہاں نہ آ جائے اور یہاں کا کوئی بندہ گر کر وہاں نہ چلا جائے. اور وہ اتفاق سے ہوگی جو صحابہ نے کیا ہے، اپنے ہم مسلک ساتھی اور مسلمانوں میں اتفاق، اور پاکستان کے باشندوں میں اتفاق، اتحاد اور جرت، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارت پر یقین. صحابہ کرام علی مردوان کے پائے استقلال اس لیے مضبوط رہے کہ سرکار نے جو بشارت دی تھی صحابہ سمجھ گئے تھے کہ احد میں تو تھوڑا پاؤں ادھر ادھر ہو گیا جس کی سزا بھگت رہے ہیں، کہ اب تو کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہمارے سامنے ہمارے سینوں پر گھوڑے بھی کافروں کے دوڑ رہے ہوں، تب بھی ہم کہیں گے یہ آنکھوں کا دھوکا ہے، محبوب نے جو کہا وہی سچ ہے. اب مکمل یقین کی تلوار ہاتھ میں ہونی چاہیے، لوہے کی نہیں، یقین کی تلوار، اور سینے یقین کے ساتھ مضبوط ہونے چاہیے. لہذا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے لیے جو باتیں مرحمت فرمائی ہے، بشارت مرحمت فرمائی ہے کہ کامیاب وہ شخص رہے گا اور معاملات کی طرف وہ شخص چلے گا جو سواد اعظم کی اتباع کرے گا، امت کے عظیم گروہ کی اتباع کرے گا، صحابہ کی اتباع کرے گا، اہل بیت کی اتباع کرے گا اور ان کے نظریات کے ساتھ تمسک کرے گا. بالخصوص نوجوانوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تحقیق و تفتیش کے لیے ہر کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہر جگہ منہ مارنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کیا آپ نے خندقیں تیار کی ہیں؟ کیا آپ نے کوئی فکری خندقیں تیار کی؟ تو جب فکری خندقیں تیار نہیں کی تو بد مذہبیت کی آگ میں اپنے آپ کو کیوں ڈال رہے ہیں آپ؟ لوگ ہمارے پاس جمعے کے دن مسجد میں آتے ہیں، ہم نے فلاں سے بحث کر لی، فلاں سے یہ کر لیا، لیکن میں کہتا ہوں آپ کی خود ذہنی ساخت کیا ہے؟ آج مرتبہ یہ بھی ہمارے مدارس بڑے کثرت سے بن رہے ہیں اور مفتیوں کی تو بارش ہے ہمارے وہاں، ماشاءاللہ ہر عمر کا مفتی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن نظریات کی پختگی نہیں ہے، نظریات کی بولیے پختگی نہیں ہے. وہ یہ تو جانتا ہے کہ بارش شریعت میں کیا لکھا ہے، وہ تو یہ جانتا ہے فلاں کتاب میں کیا لکھا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ ضروریات اہل سنت کیا ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ مسلک کا تسلب کیا ہوتا ہے، وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ مسلک کی اہمیت اور غیرت کیا ہے. تو ایسے لوگوں کو نہ بناؤ، مضبوط مسلمان بناؤ، مضبوط نظریات والے بناؤ، کہ نظریات جب ان کے مضبوط ہوں گے تو پھر یہ فقہ ان کو فائدہ دے گا، پھر یہ قدوری ان کو فائدہ دے گی، پھر یہ ہدایہ ان کو فائدہ دے گی. پہلے بحر شریعت کا پہلا حصہ مکمل کرا لو اور اس پر مکمل اسے استقامت دلا دو اور فکری خندقیں تیار کر دو اور بتا دو کہ اس فصیل میں ادھر والوں میں کیا ہے، ادھر والوں میں کیا ہے. جو فکری خندقیں تیار ہو جائیں گی تو موت تک یہی خندقیں ہمارے عقیدے کا تحفظ کریں گی. تو لہذا دور کا تقاضا یہ ہے کہ ہم غزوہ خندق سے مکمل طور پر شان و عظمت کو حاصل کریں اور اس معاملے کو ہم سمجھیں، اور اس میں بنیادی نظریہ جو شریعت مطہرہ کا ہے، جو شوال کے حوالے سے ہے، وہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ. قرآن نے بھی کہہ دیا وخاتم النبیین، ہم نے اپنے حبیب پر نبوت کو ختم کر دیا. خاتم اور خاتم، زبر کے ساتھ ہو یا زیر کے ساتھ ہو، دونوں صورتوں کے اندر اس کا یہی معنی بنتا ہے کہ آخری نبی. کیا معنی بنتا ہے بولیے؟ آخری نبی، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی معنی نہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں متواتر سینکڑوں احادیث موجود ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر بشارات مرحمت فرمائی کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، لیکن سنو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ سید عالم نے فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا، حضرت صوبان بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں گے، بعض روایات میں 40 دجال. دجال فراڈی کو کہتے ہیں جو دودھ میں پانی ملائے اور پھر پانی کو بیچے اور کہا یہی دودھ ہے، تو ان فراڈیوں کو کہتے ہیں دجال. حضور نے فرمایا سیکون فی امتی سلاسونا کذابون دجالون، عن قریب میری امت میں 30 دجال پیدا ہوں گے، اور ان دجالوں کا دجل کیا ہوگا، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ان میں سے یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، ہر ان میں سے یہ دعویٰ کرے گا. آپ کو عقیدہ بچانا ہے تو یہ فکری خندقیں تیار کریں، اس پر جم جائیں، گردن کٹے، سیاسی دباؤ، سب کچھ ہو، ان کو کہنا سب قبول ہے، لیکن مرزا تھا کافر، بولیے تھا نہیں تھا، کچھ بھی ہو مرزائی ہیں غیر مسلم، آپ چاہے پسٹل یہاں رکھیں یہاں رکھیں، تمہارے باپ سے نہیں ڈرتے ہم، لیکن مرزائی ہے غیر مسلم، مرزائی ہے غیر مسلم، پاکستان کے بھی دشمن ہیں یہ اور دین کی بھی دشمن ہیں. کیوں؟ ہم نے غزوہ خندق کو پڑھا ہے، ہم نے غزوائے خندق کو پڑھا ہے، ہم نے احد میں 50 بندوں نے صرف ایک جگہ کو چھوڑا تھا، اس نقصان کو بھی ہم نے پڑھا ہے. لہذا وہ دونوں سیرتیں صحابہ کی ہمیں درس دیتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن جو فکری خندق کھود دی جائے کہ کفر وہاں ہے ایمان یہاں ہے، تو یہ خندقیں بانٹ رہی ہے. ہم نے فکری خندقیں تیار کر دی ہے اور اس کو ہم نے کھودا ہے، اس کو تیار کیا ہے حضور کے اس فرمان سے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. بولو حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. تو سرکار نے فرمایا 30 کذاب، بعد روایت میں 40 بھی ہے لیکن کثیر احادیث میں بالخصوص گویا کہ جامع ترمذی میں جو ہے حضور نے 30 فرمایا. 30 دجال اور کذاب پیدا ہوں گے، ان کا کذب کیا ہوگا کہ وہ سب کہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی، کوئی کہے گا ہم اللہ کے نبی، کوئی کہے گا ہم اللہ کے نبی. سیدنا ابو بکر کے دور میں جب مسلمہ کھڑا ہوا تو حضرت وحشی نے اس کا کام تمام کیا، حضرت وحشی نے اس کو مار ڈالا اور مار ڈالا اور مار ڈال کر کہنے لگے آج میری توبہ مقبول ہونے پر تصدیق ہو گئی ہے، اس لیے کہ جب میں کافر تھا تو مسلمانوں کے سب سے بہترین آدمی حمزہ کو مارا تھا، اب جب میں مسلمان ہو گیا ہوں تو کفر کے سب سے گندے آدمی مسلمہ کو مارا ہے، اور مسلمہ وہ بدبخت تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور دعویٰ بالکل مرزا کی طرح اس نے کیا. مرزائی بھی یہ کہتے ہیں نہیں 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 تشریعی نبی رسول اللہ ہے، یعنی شریعت جو جاری کریں گے وہ رسول اللہ ہے، لیکن دین کو پھیلانے کے لیے نبی چاہیے، تو یہ ذلی نبی ہے، یہ بروزی نبی ہے. تو نبی کی یہ شاخ کرنا یہ اختراعی بات، یہ اپنی جگہ پر خود ایک کفر ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر یہ خود ایک کفر ہے. مسلمہ کذاب جو تھا اس کا بھی عقیدہ تھا، اس نے حضور کو خط لکھ کر بھیجا، اس نے کہا نبی آپ ہی ہیں، قرآن آپ پر ہی اترا ہے، لیکن اس کو نافذ کرنے کے لیے مجھے بھی نبوت مل گئی ہے. وہی بات آپ لوگ کہتے ہیں احمدی کیوں غلط ہے، میں نے کہا مرزے کا دعویٰ یہ ہے، اس سے جب پوچھا جاتا وہ کہتا نہیں میں ایسا نبی نہیں ہوں جیسا حضور ہیں صاحب شریعت صاحب کتاب، ایسا نہیں ہوں، حضور صاحب شریعت ہیں، شریعت آپ نے جاری کی ہے، کتاب یہ باری کی فرض ذرا سمجھے، کتاب آپ ہی نے آپ پر اتری ہے، مجھ پر کوئی کتاب نہیں اتری. ہم نے کہا جھوٹ بولتا، پھر کہتا وہی بھی آ رہی ہے، تو یہ جو وہی کا تو اجرا کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ کہتا جناب تشریعی حضور، یہ مرزائی کہتے ہیں نہیں نہیں مرزا صاحب جو ہیں وہ تشریعی نبی نہیں ہے، وہ تو ذلی نبی ہے، بروزی نبی ہے، اس لیے کہ نبی کی محبت میں اتنے آگے بڑھے کہ وہ بھی نبی ہو گئے، نبی کی اتباع میں اتنے آگے بڑھے کہ وہ بھی. میں نے کہا اللہ کی اتباع میں آگے بڑھ کر کوئی اللہ ہو سکتا ہے؟ کہ لگے نہیں. ہم نے کہا اسی طرح نبی کی اتباع میں بھی آگے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن نے ختم کر دیا ہے وہ خاتم النبیین مصطفیٰ، ہم نے تجھ پر نبوت کو ختم کر دیا. تو حضور فرماتے ہیں وہ 30 ہوں گے نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن سنو وہ انا خاتم النبیین، لیکن میں خاتم النبیین ہوں. اور خاتم کا معنی کیا ہے؟ کہا بہت افضل نبی. میں نے کہا چپ کر، یہ معنی حضور نے خود کیا ہے، افضل وغیرہ کے معنی کو ایک طرف رکھو، حضور نے جو اس کا معنی کیا، سرکار نے کیا معنی کیا؟ انا خاتم النبیین، میں نبوت، میں خاتم النبیین ہوں. خاتم کا کیا معنی ہے؟ سرکار فرماتے لا نبی یا بادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو خاتم یا خاتم اس کا معنی حضور نے خود بیان کیا ہے، اب کسی لغت کی ضرورت نہیں ہے، حضور نے خود اس کی تفسیری معنی بیان کیا. انا خاتم النبیین ای لا نبی یا بادی، میں خاتم النبیین ہوں. مرزائی کہتے خاتم کا معنی ہوتا ہے افضل نبی، سرکار افضل نبی ہیں. اور یہ تو ہم نے کہا خاتم کا یہی معنی ہے جو حضور نے بیان فرمایا کہ انا خاتم النبیین، اور خاتم کس کو کہتے ہیں؟ لا نبی یا بادی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں. بولے میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور اس کو حضرت صوبان نے بیان کیا ہے. حضرت صوبان. ایک بات یہاں پر عرض کروں تاکہ بات مکمل ہو، مرزائیوں کا ایک بہت بڑا تانتا اور گستاخی حضرت صوبان کے بارے میں بھی ہوتی. وہ کہتے ہیں صوبان ایک مجہول اور غیر معتبر آدمی ہے، ان سے روایت لی نہیں جا سکتی. میں اس پر صرف ایک بات عرض کر دوں، علامہ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر حضرت صوبان کا ترجمہ لکھا کہ حضرت صوبان کون تھے. تو کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن الحاشمی، کہ یہ ابو عبد الرحمن ہاشمی ہے، مولا النبی، یہ حضور کے غلام ہیں. فاشتراہ النبی فاعتقہ، حضور نے ان کو خریدا تھا اور پھر آزاد کر دیا تھا. یہ علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں. قال، اور پھر حضور نے آزاد کرتے ہوئے ان کو جملہ کہا تھا، فقال فانت منا اہل البیت، اے صوبان تو میرے اہل بیت میں سے ہے، جیسے سلمان فارسی کو کہا تھا حضور نے، اس طرح حضرت صوبان کو بھی کہا کہ فانت منا اہل البیت، کہ اے صوبان تو میرے اہل بیت میں سے ہے. پھر حضرت امام ابن حجر لکھتے فثبت ولم یزل معہ فی سفرہ وحضرہ، کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا کہ یہ ہر سفر میں حضور کے ساتھ تھے اور ہر حضر میں حضور کے ساتھ تھے. تو یہ سرکار کے صحابی ہیں اور یہ مولا النبی ہیں، حضور کے غلام ہیں، اور باقاعدہ حضور نے ان کو خرید کر آزاد کیا اور ان کو لقب دیا تھا کہ صوبان تو کون ہے؟ فانت منا اہل البیت، تو میرے اہل بیت میں سے ہے. اور یہ حضرت صوبان نے، روایت تو کثیر ہے
میں نے صرف حضرت صوبان کے حوالے سے اس لیے بات کی کہ بات یہاں پر مکمل ہو جائے کہ حضرت صوبان اس کو کہتے ہیں کہ 30 دجال ہوں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے. ہوشیار مصطفیٰ کی بھولی بھالی امتوں ہوشیار, فرمایا وہ 30 کے 30 جھوٹے ہوں گے, نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن کذاب ہوں گے, اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو حضرت واشی نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا اور یہ دستور دیا سیدنا صدیق اکبر نے کہ خلیفہ بلا فصل نے بتایا کہ میری خلافت بھی تمہیں یہ درس دیتی ہے کہ ہر بات برداشت ہے, حضور کی نبوت کے چادر مبارک پر اگر کوئی دست درازی کرے گا تو اس ہاتھ کو بھی کاٹا جائے گا اور اس کی گردن بھی کاٹی جائے گی. ٹھیک ہے, ہاں البتہ پاکستان کے قانون کی ہم پوری پاسداری کرتے ہیں, جو اقلیتیں ہیں ان اقلیتوں کی دیکھ بھال کی جائے گی, ان اقلیتوں کے ساتھ باعتبار اقلیت کے رواداری رکھی جائے گی. دو اقلیتیں ہیں باعتبار پاکستانی اور اقلیت کے, ان کے ساتھ جو قانون اور ہمارا پاکستان اور دین جو ان کے لیے احترام دیتا ہے ہم اس کے تیار ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہندو کو مسجد کا امام بنا دیا جائے, یہ نہیں ہو سکتا کہ سکھ کو پیر صاحب بنا دیا جائے, جس طرح یہ نہیں ہو سکتا اس طرح مرزائی کو مسلمان بھی نہیں کہا جا سکتا. سمجھ رہے میری بات؟ ہاں اقلیتیں ہیں اقلیت میں رہیں, جو ان کا درجہ ان کو دیا جائے گا. لاہور میں جو واقعہ ہوا تھا باعتبار اقلیت کے یہ برا تھا, لیکن اگر وہ واقعی میں نماز کی بات کر رہے تھے اور لاہور میں جو انہوں نے کیا ان پر جو حملہ ہوا تو یہ اقلیت پر اگر بتصور اقلیت کے لیا جائے تو اقلیت پر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, نہ کسی مفتی صاحب نے اس پر فتویٰ دیا تھا. لیکن اگر واقعی میں وہ جمعے کی نماز کے طور پر اس کو مسجد بنائے ہوئے تھے تو یقیناً پھر مسلمان کوئی منتشر ہو گیا ہوگا اور وہ انتشار اور ایک بلوے کی صورت بن گئی ہوگی, اور بلوے کی طرف اس کو مفتیان کرام نے نہیں لایا, مرزائیوں نے خود لایا ہے. اس لیے کہ جب مسلمان ہے نہیں تو پھر جمعے کی نماز کیسے, جب مسلمان ہے نہیں تو عبادت خانوں پر مینارے کیسے, جب مسلمان ہے نہیں تو پھر خطبہ کیسا. تو لہذا میں نے دونوں پہلو پیش کیا ہے, خالی تشدد کا دعویٰ تشدد کا الزام نہ لگایا جائے. جہاں تشدد کرنا ہے اس کو ہم ایمان سمجھتے ہیں, جہاں نرمی کرنا ہے اس کو بھی ایمان سمجھتے ہیں, لیکن جہاں نرمی کرنی ہے وہاں شدت اگر کوئی کر جائے اس کو ہم ایمان نہیں سمجھتے, اور جہاں شدت کرنی تھی وہاں کوئی نرمی کر جائے اس کو بھی ہم بےمانی سمجھتے ہیں. تو لہذا جہاں شریعت نے شدت کی بات کی ہے وہ اللہ اس کے شدت کی جائے, آپس کا گزر نہ ہو, اور جہاں نرمی کی بات کی ہے وہاں نرمی کی جائے. اس صورت میں جو کہ یہ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں, میں نے کہا شدت تو آپ بھی کر رہے ہیں نا, شدت تو ہمارے خلاف آپ بھی کر رہے ہیں, ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو ایمان کو ترجیح دیجئے اور پاکستان کے آئین کو فالو کیجئے. پاکستان کے آئین نے اور قانون نے جو درجہ جس کو دیا ہے علماء اہل سنت الحمدللہ اس کی پذیرائی کرتے ہیں, اس کا ساتھ دیتے ہیں. اور یہ جو آئے دن دخل اندازیاں ہوتی ہے کہ ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کی جائے گی, لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہو سکتا. ایک ایک کر کے عالم دین اہل حق اس دنیا سے رخصت تو ہو چکتا ہے, لیکن اپنی زندگی کے اندر ایسا ہو جائے نہ اس کو سننا گوارا کر سکتا ہے نہ اس کو دیکھنا برداشت کر سکتا ہے. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ کسی نہ میں کوئی سیاسی تنظیم کا نمائندہ ہوں نہ میری کسی سیاسی تحریک سے کوئی تعلق ہے, لیکن سیاست کرنے کو جائز ضرور سمجھتا ہوں, سیاست کرنے کو جائز ضرور سمجھتا ہوں. سیاست کوئی اچھوت مرتبہ نہیں ہے, سیاست کرنی چاہیے, علماء کو آنا چاہیے, لیکن میں کسی تنظیم میں نہیں ہوں اور نہ میرا کسی سیاسی تحریک سے تعلق ہے. لیکن محمدی تحریک سے ہمارا تعلق ہے, غزوہ خندق کی اس تحریک سے ہمارا تعلق ہے. تو لہذا اس بات کو ہم آج ہاتھ اٹھا کر اپلائی کریں کہ جس کو 7 ستمبر 1974 میں ہمارے آئین نے جن کو اقلیت قرار دیا ہم ان کو اقلیت ہی کہیں گے. ان کو مسلمان کہنا شریعت سے بھی غداری ہے اور آئین پاکستان سے بھی غداری ہے. یہ بات ہم نے کسی تحریک کے خلاف نہیں کی, کسی سیاسی تحریک کے خلاف نہیں کی, کسی منشور کے خلاف نہیں کی. ہاں اگر کوئی سر جوڑ کر اس فکر کو بیان کر رہا ہے تو وہ ہمارا دشمن ضرور ہے, اور ہم مائک پر کہتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے. اس لیے ہمارا دشمن ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور توہین برداشت نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین ہمیں اعتدال کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پاکستان کے قانون اور شریعت کے قانون کو اللہ رب العالمین ہمیں فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ضروری درس دیا گیا ہے اس میں ضرورت اس عمر کی تھی کہ غزوہ خندق جو آج استقامت کا درس ہمیں دے رہا ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, اسی تناظر میں چند باتیں میں نے کی ہے. ہمارا مطمع نظر صرف مسلمانوں کو اپنے اکابر اور اسلاف کی تاریخ سے روشناس کرانا تھا, اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا. اس لیے کہ روشناس جب مسلمان ہو جائیں گے تو خود ان کو پتا چل جائے گا کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. اللہ ہمیں اہل حق کے ساتھ رکھے اور اہل حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وطن عزیز پر اللہ اپنا خاص فضل فرمائے, اکرام فرمائے اور اس ملک میں بسنے والوں کی جان مال عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.